मिलता है। और अल्लाह ताला हमारे हमारे वो बातें भी जानता है जिसको हम इस आयत में फरमा इस आयत में बताया गया है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों की बातें यानी हमारी वो बातें भी जानता है जिसको हम अलानिया कहते हैं, और अल्लाह ताला उन बातों को भी से भी वाकिफ है जिनको हम छुपा कर करते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि अपने जाहिर और बातिन को साफ रखें। ये हमेशा यकीन रखना चाहिए कि
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میں نے آیت نمبر 58 بھی کی ہے سورہ الحج کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سے پہلے بات بتائی تھی کہ جو لوگ عمل صالح کریں گے ان کے لیے جنت رہیں گی نعمتوں والی, اور جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے جہنم ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تین لوگوں کی بات کی جو مومن ہے, مجاہد ہے اور مہاجر ہے. تو یہ تین کام ہم کریں گے جب ہم دنیا میں اللہ کے پسند کے کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ایک تو اچھا رزق دیں گے, اس کے بعد ہمیں آخرت میں ہمارے پسند کی جنت میں داخل کریں گے. تو لیسن یہی تھا کہ جب ہم دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسند کے کام کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے پسند کی جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اس کی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. سر گڈ ریمائنڈرز ہم سب کے لیے, اور یہ آخری ریمائنڈر سسٹر زرینہ نے دیا کہ ہم اس دنیا میں وہ کام کر لیں جو اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں اور آخرت میں ہمیں ہماری پسند کی چیز مل جائے گی. تو آف کورس کہ بہت ساری سیکریفائسز بھی کرنا پڑتی ہیں, لیکن دے آل آر ورتھ اٹ. یس, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم احسان کے درجے پر ہی چلنے والے میں سے ہوں. آمین. سو ان شاء اللہ اب نیکسٹ آپ کا جو سیشن ہے وہ خلاصہ قرآن کا ہے, تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت سورت سورۃ المؤمنون ان شاء اللہ شروع کریں گے. پارہ نمبر 18 کا پہلا ربع ہے, آیہ نمبر 1 سے اسٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ خیرا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 18th پارہ یعنی 18th پارے کا پہلا رب دیکھیں گے جو سورۃ المومنون کے آغاز سے شروع ہوتا ہے. سورۃ کا بھی آغاز ہے اور پارے کا بھی آغاز ہے, اس لیے دونوں چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. ترتیب کے اعتبار سے ہم اس وقت قرآن پاک کے نصف سے اوپر گزر رہے ہیں. کبھی جہاز میں بیٹھے ہوئے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اس وقت ہم اتنے فٹ کی بلندی پہ سے گزر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت یہی انفارمیشنز ہیں. قرآن پاک کے سفر کو جو کہ اس وقت ہم طے کر رہے ہیں, اگر ہم ایک جہاز کے سفر سے تشبیہ دیں تو ہم دیکھیں گے کہ جب جہاز چڑھتا ہے تو اس وقت زمین پہ ہوتا ہے پہلے, پھر آہستہ آہستہ اسپیڈ لے کے بہت تیز چلتے ہوئے اوپر اٹھایا جاتا ہے. اگر آپ کی نظر اس میپ پہ ہو جو کہ جہاز کے اندر دیا جاتا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں جہاز زمین پہ جس سپیڈ سے چلتا ہے, پھر ایک دم جب اوپر اٹھتا ہے تو وہ سپیڈ بدل جاتی ہے, یعنی زمین سے ٹاپ پہ جانے تک. یعنی جب ہم اپنے ٹریول کے بالکل میڈل میں ہوتے ہیں, جس وقت پائلٹ کو کوئی چینج نہیں کرنی ہوتی, تو ہم ٹاپ موسٹ بلندی پہ ہوتے ہیں, 38,000 فٹ کی بلندی پہ. اسی طرح جب جہاز اترنا ہوتا ہے تو ایک دم 38 سے نیچے نہیں گرتا, بلکہ اس کو آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے. اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ بیٹھنے والوں کو جھٹکے نہ لگیں اور بیٹھنے والے جو ہیں وہ اس سفر کو انجوائے کر سکیں. قرآن پاک کا انداز تو ہم کسی سے ٹیلی نہیں کر سکتے, لیکن اپنی سمجھ کے لیے بالکل آپ اس وقت یہ سوچیں کہ آپ جہاز کے اس دور میں ہیں کہ جو بالکل اوپر بلندیوں پہ گیا ہوا ہے. نیچے سے اوپر اٹھنے میں بھی کچھ نہ کچھ خطرہ ہوتا ہے, جھٹکے لگتے ہیں, بہت سارے لوگ بکھر جاتے ہیں, بہت ساروں کو فوبیا ہوتا ہے, کسی کو وومیٹنگ ہوتی ہے, خوف بھی آتا ہے, دل بیٹھتا ہے. اسی طرح جب جہاز نیچے اترتا ہے اس وقت بھی خوف ہوتا ہے, لیکن موسٹلی اگر کوئی اللہ کی طرف سے بات نہ ہو تو اس دوران پھر جہاز کا جو مڈل کا دور ہے وہ بہت سٹیبل ہوتا ہے. آپ سب جو شروع سے سفر کے ساتھ ہیں, اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ اس وقت ہم بالکل پیک پہ سٹیبل جا رہے ہیں, لیکن جو ہی 18th پارے کے بعد 20th پارے تک ہم پہنچیں گے تو پھر نیچے جانے کا سفر شروع ہوگا. بعض لوگوں کی ہمتیں چھٹتی ہیں. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس قرآن کے سفر کو بڑے آسان درجے پہ پورا کرنے کی توفیق دے. سورۃ مومنون جو ہمارے سامنے ہے مکی سورت ہے, اور مکہ کے بالکل درمیانی دور کی سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کے جو دشمن تھے اس دور میں ان کے بیچ میں کشمکش شروع ہو چکی تھی، ابھی گو کے ظلم و ستم نہیں ہوئے تھے، قحط بھی پڑا تھا اس دور میں. اس کے بعد یہ کہ یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، اور یہ کیفیت جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جس نے ان 10 آیتوں کو پڑھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کر لی وہ یقیناً جنت میں جائے گا، وہ سورت المومنون کا بالکل ابتدایا ہے. پہلی 10 آیات جو ہیں وہ خاص طور پہ ہمیں اتباع رسول کی دعوت دیتی ہیں. پوری سورت کا جو بنیادی مضمون ہے نا وہ اتباع رسول کی دعوت ہے، کہ اپنے دور کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، یہ شروع کی 10 آیتیں. اس کے بعد آسمان و زمین کی پیدائش کی کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے تو غور و فکر کروایا جاتا ہے کہ اگر نبیوں کی بات نہیں سمجھ آ رہی تو کائنات پہ خود غور کر کے دیکھ لو کہ اللہ نے تمہارے لیے کتنی پیاری کائنات پیدا کی. فوراً اس کے بعد انبیاء کرام کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ اے مکہ والو، آج تمہیں اس محمد رسول اللہ کی دعوت پر جو شک ہے یا شبہ ہے تو یہ کوئی نیا نہیں، یہ ہر دور میں ہوا. ہر نبی جو اپنے دور میں آیا اس دور کے لوگوں نے تو اس کو جھٹلایا اور مخالفتیں کی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس سے نسبت جوڑنے کو اپنے لیے لازم قرار دیا. مخالفتوں کے اندر سے گروہ اٹھا، کامیاب ہو گیا، اور جو مخالف ہوئے کسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے، چاہے وہ ہوا تھی یا چاہے وہ بادل تھے یا طوفان تھے، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. تو آئیے دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم باقی چیزوں کو لیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بتایا. بہت ہی خوبصورت دل پہ لینے والی سورت ہے، نام پہ بھی غور کر لیجئے. 3 ہی گروہ پڑے تھے ہم نے سورت بقرہ کے شروع میں، ایک ایمان والے، دوسرے کافر، تیسرے منافق. تینوں کے نام پہ سورتیں موجود ہیں قرآن میں، اور ترتیب کے اعتبار سے مومنون سورت پہلی ہے. 28 پارے میں سورت المنافقون پڑھیں گے اور 30 پارے میں سورت الکافرون پڑھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تو ہمیں بھی ایمان عطا فرما. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہو، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے ابتدائی 11 آیات جنہوں نے یہ بتا دیا کہ اصل کامیابی کیا ہے. مکہ والے اپنی دولت پہ مان کرتے تھے، اپنی اولادوں کی کثرت پہ مان کرتے تھے، آگے پیچھے اپنے غلاموں اور خادموں کے گھومنے پھرنے کو کامیابی کہتے تھے. اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہنے والے لوگ عموماً غریب اور خستہ حال تھے. لوگ ان کو ناکام سمجھتے تھے، کہتے تھے ان کو کیا ملا اس نبی کی بات مان کے، جو تھوڑی بہت دنیا پہلے تھی وہ بھی نہیں رہی. اللہ نے ان 10 آیات میں ایک کمپلیٹ پیکج دے دیا کہ کامیابی مال، دولت، سٹیٹس، تعلیم نہیں، بلکہ یہ خوبیاں ہیں جو کسی ایک انسان کے اندر آ گئیں تو اس کے بعد اس کی زندگی میں. ہر وہ بندہ اس میں شامل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے. دوسرا قابل غور نقطہ اس میں لفظ فلاح ہے، افلاح، فلاح. مکمل کامیابی کو فلاح کہتے ہیں. دنیا میں ہر بندہ مختلف درجے پہ کامیاب ہے الحمدللہ. کچھ دنیا میں صدر اور وزیر بن کے ابھرے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی بیوی ان سے خوش نہ ہو. کچھ لوگ بہت بڑے بزنس مین کے طور پہ کامیاب ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر کے ملازم ان سے خوش نہ ہو. تو مفلح کون ہے؟ جو مکمل طور پہ کامیاب، جس کو کوئی برا نہ کہہ سکے، اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمیشہ اس سے خوش ہوں. دنیا میں سب سے بڑا مفلح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج کی امت کے ناطے سے ہر طور کا نبی بھی اس میں آتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ روپ دیکھتے ہیں تو آپ ہر روپ میں آئیڈیل تھے. راہبر کامل کتاب میں ہم بڑی تفصیل سے یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ہر اینگل میں آپ بہترین تھے. ہم یہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بیلنس رہتے ہوئے ہر طریقے سے مفلح بنا دے. یہ نہ کہ ہم دین کی طرف آ گئے تو دنیا خراب ہو, اگر بچوں کو خوش کر رہے ہیں تو شوہر ناراض ہیں. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ کھینچا تانی تو چلتی رہے گی, لیکن کامیابی بہرحال یہ ہے کہ انسان دین اور دنیا میں ہر چیز کو اس طرح لے کر چلے جیسے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. پھر اگلی چیز اس میں نماز ہے. نماز ہم سب پڑھتے ہیں, بچپن سے پڑھتے سنتے آئے, لیکن نماز کی روح ختم ہو چکی. ایک چھوٹی سی چیز اور وہ کیا کہ نماز کی حالت میں تو مومن ہر وقت نہیں رہ سکتا. یعنی میں اور آپ اور ہم میں سے کوئی اور بھی بیکار سے بیکار ترین انسان دنیا کے ناطے سے جس کو اور کوئی کام نہیں ہے, 24 گھنٹے نماز کی حالت میں نہیں رہ سکتا, لیکن 24 گھنٹے کیفیت صلات میں رہ سکتا ہے. اور وہ کیفیت صلات کیا ہے؟ فی صلاتہم خاشعون, خشوع کی کیفیت, دب جانا, چھپ جانا, عاجز مزاج, ان کے ساری. اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے اور جسم سے بھی ہوتا ہے. دل کا خشوع کیا ہے جو ہم سب سے مطلوب ہے؟ کہ انسان کسی کی ہیبت اور روب میں آ جائے اور وہ ذات اللہ کی ہے. یعنی بندے کا دل لرز رہو, پتے کی طرح کانپتا رہے ہر وقت کہ اللہ جو نعمت دی ہے چھین نہ لینا میری کسی سرکشی کی وجہ سے, اور جو اس وقت میرے پہ آزمائش ہے نہ جانے یہ کس گناہ کا بدلہ ہے. تو خشوع کیا ہے؟ نعمتوں میں بھی ڈرو اور آزمائشوں میں بھی ڈرو, کہ نعمت چھن نہ جائے, اور آزمائش میں کیا کہ یہ آزمائش کسی میرے گناہ کی سزا میں طویل نہ ہو جائے. جب دل خشوع والا ہوتا ہے نا تو پھر جسم کا خشوع آتا ہے, پھر انسان کی آنکھیں جھکتی ہیں, اس کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑتے ہیں اور اس کی آواز دب جاتی ہے, اور اللہ سے ڈر کا یہ اثر اس کے چہرے سے لے کے اس کے پورے وجود پہ باہر سے دکھتا ہے. ہر وقت اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے کسی بڑے بادشاہ کے سامنے کوئی درباری کھڑا ہے. پھر اس وقت انسان جو ہے جب نماز میں آ جاتا ہے تو اس کیفیت کو بالکل اپنی ایکسٹریم پہ محسوس کرتا ہے. ہم سب بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں, آخری نماز جو ابھی پڑھی وہ کیسی پڑھی, کیا کیا اس میں, ادھر سے ادھر کھیلتے کودتے پڑھتے رہتے, نمازیں بے کیف تو نہیں ہو گئی؟ ہر انسان اپنے بارے میں اس پہ غور کرے. جب اللہ کی بڑائی سامنے آتی ہے تو پھر واقعی انسان ایک مجرم کی طرح کسی کٹہرے میں کھڑا ہوا خود کو محسوس کرتا ہے دن میں 5 بار. نماز کا ایک حتمی اثر ان اللغوی موردون. لغو کیا ہے؟ ہر اس بات اور کام کو جو فضول اور لا حاصل ہو, بے معنی, بے کار, جن باتوں کا اور جن کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو اور جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو سکے, اور وہ کام جن کی حقیقی ضرورت بھی نہ ہو, اور وہ کام لغو ہیں کہ جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو. ان ساری تعریفوں کو ذرا سامنے رکھ کے اپنے ایک ہفتے کی مصروفیات ہم دیکھ لیں, چھوڑیے ایک 24 گھنٹے دیکھ لیجئے. یہ جتنے جملے تھے نا اس کو کوڈ ورڈ میں, بے کار, بے نتیجہ, لا حاصل, مقصد سے پاک, اس پہ رکھیے تو ایک 24 گھنٹے کے ورک کو ہم کنڈینس کر کے کوالٹی ٹائم میں فیل کریں گے تو شاید کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہی نکلے گا, باقی تو صرف ہم لوگوں نے وقت گزاری کے راستے کھولے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نمازی مورس نہیں, نمازی جو ہے وہ لغو کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوتا. ایسے لوگ پھر مقصد پہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے نا با مقصد انسان ہوتا ہے, اور با مقصد انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. مومن کو ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے. وہ اصل میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. نبلوکم, اللہ آزمانا چاہتا ہے تم کو. جس چیز کو, جس وقت کو اور جس نعمت کو وہ پاتا ہے اس وقت سوچتا ہے کہ مجھے اس کے ریٹرن میں کرنا کیا. وہ صرف شتر بے مہار کی طرح اس دنیا سے فائدہ نہیں اٹھاتا, وہ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ایک طالب علم کی طرح پورا وقت مقصد پہ نظر رکھتا ہے, اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے, اور کھیل تماشے اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہوتے. وہ وقت کاٹتا نہیں بلکہ وقت کو استعمال کرتا ہے. آج پوری کی پوری امت لغ میں انڈلج ہوئی دکھتی ہے. ہر ایک کے منہ پہ ایک ہی لفظ دکھتا ہے, بور, کیا کریں, فن نہیں, دس اینڈ دیٹ. آج دنیا نے ہمیں فن کے نام پہ بے مقصد کر دیا, اور اس طرح مقصد سے دور کیا کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف لے کے نہیں آتے. اور ایک آخری بات ہے کہ خوش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن مومن کا مزاج اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ سلیم و تباہ ہوتا ہے, وہ خوش ذوق انسان ہوتا ہے, وہ ولگر چیزوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا. جیسے کوئی کچرے کے ڈھیر پہ خوش نہیں رہتا, مومن اس طرح کی بےہودہ باتوں, گندے مذاق, اور چاہے وہ جوک کے نام پہ یا فن کے نام پہ یا انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہو, وہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اس کو فضول باتیں کرنا, اس کو غیبت اور چغلیاں کرنا, یہ بالکل پسند نہیں ہوتا. لوگوں کا مذاق اڑانا اس کی بات نہیں ہوتی, اور ایسا شخص پھر واقعی دوسروں کے لیے بھی ایک خوشی کا سبب بنتا ہے. اور یہی نعمت جنت میں ہوگی, لا تسمعوا فیها لاغیہ, وہ تو اس میں کوئی لغو بات سنیں گے نہیں. جب لغو میں انسان کی زندگی سے نکلتا ہے تو مال بہت بچ جاتا ہے. آج بھی دیکھ لیجئے, آپ کے کھانے پینے اور ضروریات پہ جتنا خرچ ہوتا ہے, اس کا ایک بہت بڑا حصہ اگر کمپیئر کریں تو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے. دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے لوگ اور ٹی وی چل رہا ہوتا ہے, میں سوچتی ہوں اس میں بجلی تو جل رہی ہے نا, ایسے ہی تو نہیں چلتا, پانی سے تو کچھ نہیں چلتا. بیکار صرف کچھ نہیں, بعض لوگ دیکھتے آواز کم کر دیتے ہیں تاکہ گھر میں احساس ضرور ہو کہ کوئی ہے ہمارے ساتھ. تو جب مال بہت بڑھے گا نا, تو پھر اس مال کی زکات کی ضرورت پڑے گی. جو قابل غور نقطہ جس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے وہ ہے ہوم لیس زکاتی فائلوں. یہ نہیں کہا کہ یو تو نہ زکات, کہ وہ زکات دیتے ہیں, کیونکہ زکات دیتے ہیں اور وہ زکات کے طریقے پر عمل کرتے ہیں, اس میں بہت بڑا فرق ہے. اگر صرف پہلی بات ہوتی تو مطلب کیا ہوتا کہ جو مال ہوتا ہے اس میں سے زکات دے دیتے ہیں, لیکن فائلون کا لفظ وہ کیا ہے, اپنے جسم کا تزکیہ کرتے ہیں. گویا کہ پہلا معنی کہ مال کو بھی پاک کرتے ہیں ایکسٹرا منی کو دے کر اللہ کے راستے میں, اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں. ان کی زکات صرف مال تک نہیں رہتی, بلکہ ان کے پورے جسم پر, ان کی باتوں پر, ان کے لائف سٹائل پر اتنا اثر کرتی ہے کہ وہ دن رات تزکیہ کرتے ہیں. اور تزکیہ کا لفظ ہی یہ بات بتا دیتا ہے کہ تزکیہ بیکار چیزوں کو نکالنے کا نام ہوتا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کے اندر سے ہر وہ بیکار چیز نکلتی ہے. ایک تو ہوتا ہے پاکیزگی کا معنی, اور دوسرا ہوتا ہے نشو و نما, گروتھ کے معنوں میں, اور کسی چیز کے نرش کرنے کے اور اس کے پیور ہونے کے معنی ہے. کیا پتا چلا کہ ایک انسان اپنا تزکیہ کرتے کرتے اس حد تک اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اللہ اس کا حساب لے, ہاں سے بکبلن تو ہاں سبو والی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور ایسا انسان پھر کبھی برائی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. اور جب تزکیہ ہوگا تو پھر شرمگاہ کی بات ضرور آئے گی. پھر ایسے لوگ ای ڈرنک بی میری یا فری سیکس یا اورل سیکس یا ایسے نام لے کر دنیا میں اب شیطان کے پلانز کو کامیاب نہیں کراتے. تو اسی لیے اگلی آیتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیویوں کی بات آ گئی کہ کوئی غلط طریقہ بیویوں کے ساتھ بھی استعمال نہیں کرتے, جہاں جائز چیز ہے وہیں بات کریں گے, اس سے زیادہ نہیں. اور یہ بھی نہیں کہہ دیا کہ بالکل ہی وہ راہب بن جاتے ہیں, سنیاسی بن جاتے ہیں, اور ایسے تمام معاملات کو حلال کی حد تک بھی پورا نہیں کرتے. ہمارے یہاں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ یہ چیزیں شاید غلط ہیں اور گناہ, حالانکہ ان کو چینلائز کرنا, صحیح طریقے سے رکھنا, یہ سراسر عبادت ہے. بہرحال اس میں بہت ساری اور باتیں بھی ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک انسان جتنا اپنی سوچ کا تزکیہ کرے گا اتنی اس کی شرمگاہ کا بھی تزکیہ ہوگا. پھر آگے آپ دیکھیے کہ امانتوں اور عہدوں کی بات ہو رہی ہے. مومن کی پوری زندگی عہد کی زندگی ہوتی ہے, وہ بیکار زندگیاں نہیں بسر کرتا. اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں اس دنیا میں صرف اسی طرح آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ بس دنیا سے جاؤں گا اور مزہ کروں گا. وہ ایک کسی بھی کام پہ بھیجے ہوئے شخص کی طرح اپنی زندگی کا بہترین وقت استعمال کرتا ہے. تو ان آیتوں پہ بات کرنے کی ضرورت بار بار کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ بامقصد زندگی بسر کرو. ایمان امن اور امن امانت, یہ تینوں ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں, اس لیے نہ تو اللہ کے معاملے میں خیانت ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے, اور نہ لوگوں کے معاملے میں خیانت ہے کہ دھوکے بازی کر کے ہم اپنے آپ کو لے کے چلیں. پھر آگے دیکھیں ایک بڑا خوبصورت نقطہ پھر آ گیا کہ بات شروع میں بھی نماز کی تھی, فی صلاتہم, وہاں صلات واحد میں آیا تھا خاشعون, اور یہاں آگے آ رہا ہے علی صلواتہم جو حافظون. یہاں آپ نوٹ کریں گے یہ فرق کہ یہ جمع کا لفظ ہے. وہاں ایک نماز کی پرسنلی کیفیت کی بات تھی, ہر بندے کی اپنی نماز, ٹھیک ہے, اور یہاں صلوات میں اجتماعی نماز, جماعت کی نماز کا تذکرہ ہے. کہ ایسے لوگ نماز کے اندر صرف اپنی ہی نماز کا خیال نہیں رکھتے بلکہ جس جگہ جا کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کون آتے ہیں، ان کا کیا حال ہے، یعنی نماز کی ایک بڑی خوبصورت ڈسکرپشن بتا دی کہ جماعت کی نماز اصل کوئی بڑی بات نہیں ہے، اجتماعی نماز، باہر جا کے گلی کے محلے کے لوگوں کو دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، اور آخر میں کیا ہے، اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہوں گے کس چیز کے، الذین یرثون الفردوس، جنت کے، فردوس کے جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے، دنیا کی تقریباً ساری ہی زبانوں میں اس سے ملتے جلتے لفظ پائے جاتے ہیں، انگلش میں تو ہم سب جانتے ہیں پیراڈائز، آپ دیکھیے اگر آپ لکھیں ذرا فردوس لفظ کو اور اس کے ارد گرد سارے قافیے لگا کے دیکھیں کچھ نہ کچھ ملے گا، سنسکرت میں پردیشا کہتے ہیں، پردیشا، اسی طرح قدیم کلدانی زبان میں پردیسا، اسی طرح ایرانی لوگ جو تھے وہ پیری وائزا کہتے ہیں جنت کو، عبرانی میں پردیس کہتے ہیں، اسی طرح ارمنی میں پرویز، اسی طرح سوریانی میں فردیسو، اور اسی طرح یونان میں پارادنسوس، اور لاطینی میں پیراڈائز، عربی میں فردوس، آپ دیکھیں لفظ فردوس ہے، اس کے ارد گرد سب گھومتے ہیں، پھر اس کی ڈسکرپشن ہر زبان میں جا کے آپ پڑھ کے دیکھیں نا تو کہتے ہیں کہ فردوس ایک ایسا باغ ہے جس کے ارد گرد حصار کھچاؤ، ذرا سوچئے، بہت کھلی ہو، انسان کے گھر کے بالکل قریب ہو، پھر اس میں ہر طرح کے پھل ہو، خاص طور پہ انگور، اور بعض لینگویجز میں جب آپ اس لفظ کو دیکھیں گے نا تو اس میں آتا ہے کہ جانور بھی اس میں پھر رہے ہیں، پرندے جو پالتو پیٹس ہوتے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، اس دور میں جبکہ اتنی زبانیں ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی اللہ نے فردوس کا لفظ بتا دیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو بندہ چاہے گا، لہم فیہا ما یدعون، ایک کتنی خوبصورت جگہ کہ جس کا انسان صرف تصور کر سکتا ہے، آپ دیکھیں دنیا میں آپ کسی خوبصورت سے خوبصورت جگہ بھی چلے جائیں وہاں بھی کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی، لیکن جنت فردوس وہ جگہ جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا جو کم ہو، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم فیہا خالدون کہہ کر یہ بتا دیا کہ تم لوگ وہاں چند دن کے لیے نہیں ہو، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں ڈال دے، اور یہ سوچنے کی بات ہے، آپ کہیں گے سارا وقت تو اسی پہ لگ گیا، اس لیے کہ اگلی پوری سورت اسی بات کو بیان کر رہی ہے، جو نبیوں کی دعوت ہوتی ہے، جو اسلام کی طرف بلانے کی دعوت دی جاتی ہے، اس میں تمہیں دنیا بھی مل رہی ہے اور آخرت بھی ملے گی، اور نہیں غور کرتے اس دعوت پہ تو اپنی ذات پہ دیکھ لو کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سچ سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، اس دور میں کوئی جانتا تھا، آج سائنس نے جو کچھ کر کے بتا کے ہمیں اندر کے حالات، باہر کے بچے کا بننا، پیٹ میں رہنا نکلنا دکھایا، اس دور میں بتائیے یہ سائنس کس نے پڑھائی، اللہ کی ذات جس نے ہم سب کو بنایا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور آج پوری یہی چیز ثابت ہو چکی ہے، جس شخص نے فرسٹ ٹائم بچے کے ماں کے پیٹ میں مراحل کو ڈسکور کیا تھا، اور اس دعوے کے ساتھ کہ میں نے اس کام کو پہلی دفعہ کہا ہے، جب اس کو بتایا گیا کہ یہ باتیں تو قرآن میں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا، کہ پھر میں مانتا ہوں کہ محمد جو ہے وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرا دعویٰ ہے کہ میرے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اور بالکل اسی طرح بچہ پیٹ میں بنتا ہے جس کی بات ہے، ثم خلقنا النطفة علقا، اور اس کے بعد آخر میں اب دیکھیے کیا ہوا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا، یعنی جو بنایا خوب بنایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا ہی بابرکت اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، اور اس کے بعد کیا ہے، اصل یہ بات ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد ضرور تم کو مرنا ہے، بس مرنا ہوتا تو بھی کافی تھا، لیکن ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، یہ ہے انسان، ایک مٹھی بھر انسان، اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو یہ سب سکھاتا ہے کہ اپنی تخلیق پہ غور کرو، ذہن کو خالی رکھ کے اگر ایک دفعہ ماں کے پیٹ میں بچے کے پلنے بڑھنے اور بعد میں انسان کی صورت میں ڈھلنے میں جتنے مرحلے سوچئے، تو واقعی دل کے اندر وہ خوشیوں کی کیفیت آئے گی جو کہ نماز کے دوران ہوتی ہے، پھر بندہ بڑا نہیں بنتا، پھر اس کو یقین ہے کہ میرا رب وہ جو سب کچھ کرتا ہے مجھے اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، پہلے اپنی ذات میں تدبر کروایا اور اب اس کے بعد کائنات پہ غور کروایا جا رہا ہے. کہا دیکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے. سیون ہیونز کا نظریہ آج لوگ دیتے ہیں، اللہ نے سبع طرائق میں 1400 سال سے زیادہ ہو گیا تب سے یہ بات بتا دی. تخلیق کے کام سے ہم کچھ نہ بلد تو نہ تھے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے یہ کائنات بنا دی اور اب ہمیں اس کو چلانا نہیں آتا یا کہاں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس کا نہیں پتا، سب کچھ پتا ہے ہمیں اس کے بارے میں. اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. پیچھے سورۃ طہٰ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ کہتے ہیں ہر چیز ہم نے اندازوں سے نازل کی ہے. اگر سارا پانی ایک دفعہ برس چکا ہوتا تو اس کے بوجھ سے سب مر جاتے، اور اگر سارا پانی قطرہ قطرہ کر کے دیا جاتا تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوتا. جہاں جت جگہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی پانی برسایا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. یہ ہے بات میرے اور آپ کے قابل توجہ، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. آسمان سے پانی نکلا اندازوں سے، نصیب ہوتا ہے. پھر فاسقناہ فی الارض، ہر سینہ قرآن کے پانی کو اتنا ہی لیتا ہے جتنا اس کا ضرب ہوتا ہے. ادھر ایک حکم بھی ملتا ہے کہ اس کسی کو اتنا ہی دو جتنا وہ لینا چاہتا ہے. ایک ہی دریا ہوتا ہے، کچھ لوگ سوکھے گزر جاتے ہیں، کچھ اس میں سے پورے بھیگ کے جاتے ہیں. تو قرآن کی بارش ہر دل پہ برسے گی، اندر اتنا ٹھہرے گا جتنا بندہ لینا چاہے. لیکن اگلی چیز سے ابھی پناہ مانگ لیتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. اللہ نہ کرے ہمارے سینوں میں جو قرآن کا پانی گیا یہ غائب ہو جائے. یاد رکھیے لکھا ہوا مٹ جاتا ہے، قرآن سینے میں پورا آیا ہو سارا نکل جائے گا. انسان اپنی شکل نہیں پہچانتا چند سال کے بعد کہ یہ میں وہی ہوں. وہ نمازوں کی حالت بدل جاتی ہے، ایک وقت تھا میری یہ نمازیں تھی اور آج میری یہ نمازیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ جب مورث ہو جاتا ہے لفظ سے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ منیب بن کے اسی لفظ کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے. چلے تھے جہاں سے وہیں پلٹ آئے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اندر سے علم کا پانی کبھی ختم نہ کرے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، اور تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی تو ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. کائنات پہ غور کر لو، کہاں ہے یہ سب کچھ؟ کوئی فیکٹری ہے مٹی کے اندر لگی ہوئی کہ جس میں آپ ایک بیج ڈال لو اور اس کے بعد آئل بھرا ایک دانہ نکال لو؟ یہ اللہ کی ذات ہے، کوئی مٹی سے دودھ نکال سکا آج تک؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کس طرح سے ہمیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے کہ اس کائنات پہ غور کرو گے تمہیں سب کچھ ملے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تم کو پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے سورۃ نحل کی آیت 66 میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے بیچ میں سے دودھ نکالتا ہے. تو پھر دودھ پہ غور کیا کریں؟ ہم جتنا آرٹیفیشل چیزیں لینے لگ گئے اتنا ہمارا اس سے رابطہ ہی ٹوٹ گیا. بھینس کے تھنوں سے نکلتا دودھ دیکھ کر جو اللہ سے پیار آئے گا وہ ایک پیسچرائز ڈبے کو کھول کر دودھ لینے سے نہیں ملتا. غور و فکر کی ضرورت ہے. اس کے بعد اب آگے یہاں سے لے کے آخر تک ان لوگوں کا قصہ ہے جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو نہیں مانا. شروع میں بات ہو گئی کہ کس طرح سے اللہ چاہتا ہے کہ نبی کی دعوت پہ دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی. نہیں مانتے تو دیکھو اجڑی ہوئی بستیوں کو کہ وہاں کیا حالات ہو گئے. سب سے پہلا میرا بندہ جس نے دنیا میں میرا پیغام دیا وہ نوح تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. دیکھ لیجئے پیغام کتنا کلیئر، کتنا صاف ہے. کس کی طرف بلایا؟ اللہ کی طرف. کیوں کرو؟ اس لیے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی ایک رب کا کھاتے، اس کا پیتے، اس کی دنیا میں جیتے، اور کیا تم اس کی باتوں کو چھوڑ کر اپنی زندگیاں جو بسر کرتے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں کتنا کو ڈر لگتا ہے اللہ کا. کل جہاز میں تھے جب، تو نماز کا وقت ایسا حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں جب پہنچ کے پڑھوں گی تو یہاں دن کا چونکہ فرق تھا تو میں عشاء یہاں آ کے پڑھ سکتی تھی، لیکن میں نے کہا زندگی کا کیا پتا، جب چڑھے تو اس وقت مغرب کا بالکل شروع ٹائم تھا تو میں نے مغرب عشاء پڑھنی تھی، تو میں نے انتظار کیا پہلے اس بات کا کہ چلیے ذرا سب سٹیبل ہو لے، کیونکہ شروع میں ہر چیز سیٹ ہوتی ہے، پھر وہ کھانا پینا دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو میں نے کہا ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں. خیر جب سب ہو گیا، لائٹیں انہوں نے بند کی، تو میں اٹھی، میں نے کہا میں دونوں نمازیں پڑھ لوں. تو میں گئی تو میں نے ایئر ہوسٹل سے پیچھے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے ادھر نا، تو ایک دم جیسے وہ گھبرا گئی نا، اور جب میں اپنی سیٹ سے اٹھ کے گئی تو وہ لوگوں کی اسکرین جو چلتی ہیں سب دکھ رہی تھی، آگے والے فلم دیکھ رہے ہیں کوئی کچھ. میں حیران ہوتی ہوں ہمارے اپنے ملکوں کے اندر بھی اب یہ دکھایا جاتا ہے فلموں اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، تو خوف آتا ہے سفر. جس کو جہاز میں بیٹھ کر ڈر نہیں لگتا وہ اپنے دل کو چیک کرے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ ہم بہت ٹریولنگ کرتے ہیں، نہ پاؤں زمین پہ نہ آسمان پہ. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نماز پڑھنی ہے، تو کہ نہیں 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 آپ یہاں نہیں پڑھ سکتی. تو میں نے کہا کہ صرف تھوڑا سا وقت لگے گا، میں ادھر ہی کھڑی. نہیں نہیں یہ جگہ پاک نہیں ہے، آپ اپنی سیٹ پہ پڑھ لیں. میں کہا ڈونٹ وری، یہ کچھ نہیں ہوگا. خیر اس نے کچھ اتنا ریزسٹ نہیں کیا، میں کھڑی ہو گئی. جب میں نے شروع کر دی تو لا کے اس نے خود ہی آگے چادر بھی ڈال دی نا، بالکل کونا تھا وہاں، کوئی نہیں تھا جو ایمرجنسی ایگزٹ. تو ساتھ ہی جہاز نا تھوڑا شیک ہو رہا تھا اس وقت، تو پیچھے مجھے آواز آ رہی، وہ کہہ رہی دیکھیں دیکھیں جہاز کانپ رہا ہے اور یہ نماز یہاں پڑھ رہی ہے نا، کچھ اس طرح کس نے بات کی. تو میرے دل میں ایک دم آیا کہ جو گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں اس پہ دل کیوں نہیں ڈر رہا. میں تو اور خوش تھی کہ اللہ نہ کرے اگر کچھ ہونا ہے تو پھر ابھی ہو، کہ میں سجدوں میں تو ہوں، میرا سر نیچے ہے، کتنا جگہ طے ہو چکی ہوگی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم گناہ کرتے ہوئے کیوں نہیں ڈرتے، کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس وقت جہاز جو ہلکا سا شیک ہو رہا ہے یہ کسی کے گندے کسی سین کو دیکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن نماز کتنوں نے پڑھی ہوگی مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں کسی کو دیکھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب بندہ اللہ سے نہ ڈرے تو خوف کھائے. اللہ کا ڈر بہت بڑی نعمت ہے، سب کچھ دے دیں اپنا اور اللہ کا ڈر اگر ملتا ہے نا اس کے بدلے میں خرید لیں، کیونکہ اللہ کے ڈر سے ہی سارے کام ہوں گے. ایک چور کے ڈر سے ہم جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں نا چور کو، یہ لے لو ہماری جان چھوڑ دو ہمیں کچھ نہ کہنا. تو جب چور کے ڈر سے سب کچھ دینے کو تیار ہیں کہ جان بچ جائے تو اللہ کو نہیں دیں گے. اگر دل میں آج بھی ڈر نہیں ہے نا اللہ کا تو مانگیے کہ اللہ میرا سب کچھ مجھ سے جو مانگتا ہے لے لے، لیکن مجھے اپنا ڈر دے دے. لیکن قوموں کا حال، اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. دیکھیں پھول ملتے ہیں نا دین کا کام کرنے والوں کو، تانوں کے الزامات کے، کچھ نہیں ہے جی ان کے اندر خاص بات، اور دیکھو دیکھو یہ تو بڑا بننا چاہتے ہیں. اور اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، اور یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ مطلب بشر بھی کبھی رسول بن کر آئے. پھر بھی دیکھ لیجیے یہاں بھی لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے طریقوں سے بھیج دے گا. کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا سا جنون لاحق ہو گیا، یہ فنیٹک ہو گیا. ان کو کام یہ کہ ہر وقت ایک ہی مسئلہ ان کا، ان کو بس اور کچھ سوجتا ہی نہیں، یہ میں خوش نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ اکبر. اب ان ساری باتوں کا جواب کیا دے سکتے تھے حضرت نو، تم ایسے تم ویسے؟ نہیں بالکل نہیں. قال رب انصرنی بما کذبون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی بات کے جواب میں، انہوں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید ٹھیک ہو جائے، یعنی اس کا یہ بھوت اتر جائے، یہ دین کا فوبیا ختم ہو جائے. اس پہ نوح بولے کہ میرے پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو میری ہی نصرت فرما. دیکھیے اللہ کے راستے میں جو مشکل آئے گی نا وہ اللہ ہی کے حکم سے ٹلے گی. ہوتا ہے کہ جب ہمیں دین کی وجہ سے کچھ مشکل آتی ہے، کوئی بات سننی پڑتی ہے، گھر میں ریئیکشن ہے، فیملی کا پریشر ہے، تو ہم ان کو خوش کرنے کے شوق میں کہ چلو یہ خوش ہو جائیں گے تو یہ مشکل حل ہوگی، اللہ کو ناراض کرتے ہیں. حالانکہ طریقہ نبیوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. اللہ نے کیسے مدد کی؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو. یہ ہے اللہ کے مدد آنے کا طریقہ کہ اللہ کی وحی کے مطابق کام کرو، من مانے طریقوں سے دین کے کام نہ کرو. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے بارے میں فیصلہ پہلے ہو چکا. دیکھیں کیسے گائیڈ لائن ملتی تھی اور نبی کس طرح پھر اس پہ عمل کرتے تھے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہہ، پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، کبھی کہیں پاؤں نہ جم رہے ہو نا تو یہ دعا پڑھیں کہ اللہ میرے پاؤں جما دے، کیونکہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا تو پھر مخالفتوں کے طوفان اڑتے ہیں، اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو ہمارے بھی پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ سورندوں میں بھی ہم پڑھیں گے، سورت قمر میں بھی جا کے پڑھیں گے کہ حضرت نوح نے کیسے دعائیں کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو کیسے سنا۔ ہم سب کو کیا کہا گیا، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہیں گے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لے، ان کنا لمبتلین، یہ تو ہوگی، آ چکے ہو دنیا میں تو اب یہ دنیا جنت تو نہیں ہے، تمہیں اپنی مرضی کا تو نہیں جینے دیں گے، اب یہ کچھ تو ہو کے ہی رہے گا۔ دعا کریں کہ اللہ آزمائشوں میں ہمارا دین نہ بکے اور ہمارا تیرے ساتھ تعلق کمزور ہونے کی بجائے مضبوط ہو جائے۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کو ایک رسول بھیجا جس نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ پھر دیکھیں ڈر کی بات آ گئی، اس قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے، یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم کھاٹے ہی میں رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ ہئی ہات لما تو ادون، بعید، بالکل بعید، یعنی دور دور دور، اٹس ناٹ پاسبل، اٹس ناٹ پاسبل، یہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ جہاں مٹھا تے دوسرا کنے ڈٹھا، اسی کو کر لو، وہ جب آئے گی دیکھ لیں گے، آج تم اچھا کر لو، کل کی بات تو کل دیکھیں گے۔ اور زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ آج بھی ہم اپنے کال اور عمل سے یہ نہیں بتا رہے کہ ہے ہی دنیا، بس اس دنیا کی غم اس کے، کوششیں اس کی، خوشیاں اس کی، پریشانیاں اس کی۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ صرف دنیا دنیا کی ہے، نموت ونحیا، ہم بس جیتے ہیں اور مرتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز اٹھائے نہ جانے والے، یعنی ہم ہرگز اٹھائے نہیں جانے والے۔ ہاں باقی رہ گیا یہ اللہ کا بندہ جس کو لوگ نبی کہہ دیں یا دائی کہہ دیں، تو ان ہوا الا رجل، یہ شخص محض اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑ رہا ہے، اور ہم تو کبھی اس کی ماننے والے نہیں۔ دعا کیجیے اللہ میں اس رویے سے بچا لے۔ اب اتنی کڑوی تلخ باتوں کے جواب میں، قال رب انصرنی بما کذبون، رسول نے کہا، پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب ہی اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ پچھتاتا انسان لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوتا۔ آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا، کیا تھا وہ؟ عذاب جو آیا قوم پہ، اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا، کچرے کی طرح اڑ گئے۔ فبودل للقوم الظالمین، دور ہو ظالم قوم، کیا اوقات رہی، اللہ کے راستوں میں ذرا سا آپ پیچھے ہو کے تو دیکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی آگے لے جائے گا، اور جو آج بڑے بنتے تھے اللہ کے نبیوں کے سامنے، اللہ نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ پھر کیا ہوا، وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے جو پیچھے ہوا۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، یعنی ان کو تو پھینکے، اب دوسروں کو لیا۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی ان کا رسول آیا اس نے اس کو جھٹلا دیا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، کہاں کیا جن کے نام، کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور ان کے سلطنت والوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بہت سرکشی کی، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے یعنی ہماری غلام. بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو تو ایک نشانی بنایا، اور ان کو ایک بلند سطح پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے. نبوت کا تار کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت نوح سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ. سب رسولوں کے تذکرے کے بعد اب سب کو مکارا جا رہا ہے، یا ایہا الرسل، اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھے سے ڈرو. کتنا پیارا پیغام ہے. حلال کھانے کا اثر انسان کے عمل پہ ضرور پڑتا ہے، نیکیوں کی توفیق چھننے لگتی ہے جب انسان کی زندگی سے طیب نکل جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے دین کی مخالفت کرتے دکھیں گے نا، اندر کھاتے اللہ کو پتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ طیب کی کمی ہے. مال طیب ہو گھر میں، پیٹ میں حلال لقمے ہو، ایک وقت آ جاتا ہے کہ ایسا انسان جو ہے وہ پھر اللہ کے دین کی طرف پلٹ آتا ہے. اس کے بعد سارے نبیوں نے تو ایک ہی دعوت دی تھی، لیکن فتقتوا امرهم بینهم زبرا، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. ایسے ہی ہر بندہ، ڈیڑھ انچ کی چھوڑ دیجیے، پونے انچ کی بھی اگر مسجد ہے نا اس پہ خوش ہے. ہر بندہ اپنے گروہ کے ساتھ خوش ہوتا ہے، دین سے زیادہ اپنا ٹکڑا پسند ہے. اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک. پک اینڈ چوز کرنے والے دین کے معاملے میں ان کو چھوڑ دو، یہ اپنے معاملے میں خود ہی خوش ہیں، کل ان کو پتا چل جائے گا. اور یہ ایسی خوشیوں میں مستیوں میں اس طرح بیٹھے ہیں، حالانکہ ایحسبون انما نمدہم بہ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ نہیں، اصل معاملے کا ان کو شعور نہیں. حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں، ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں 57 آیتیں ہیں، کتنی دفعہ اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف، تقوی کی بات ہے. اصل یہ بات ہے کہ من خشیت ربہم مشفقون. اس کے اوپر حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکے ڈالنے والے، یہ غلط کام کرنے والے؟ تو آپ نے کہا کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ، یہ وہ نہیں ہے کہ جو چوریاں، گناہ، غلط کام کر کے ڈریں، یہ تہجدیں پڑھنے والے، یہ نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں. اس کے باوجود اس خوف کا شکار ہے کہ اللہ ہماری قبول کرتا ہے کہ نہیں. آج کرا رہا ہے، کل چھڑوا تو نہیں لے گا. اللہ ہمیں اپنا ایسا خوف دے، اور یہ خوف مبارک ہے. اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا میرا دل بھی نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتا ہے؟ ہم تو آج گناہ کر کے بھی اکڑتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا جی، سب کرتے ہیں، ہماری کیا بات ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے. وَالَّذِينَهُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں. کیا؟ کہ انہم الی ربہم راجعون، کیا میں اپنے رب کی طرف پلٹنا. یہ ہے وہ احساس جو نیکیاں کراتا ہے. واپسی نہ ہو تو بندے کو پرواہ ہی نہیں، کس خوف سے بندہ کام کرتا ہے کہ منہ تو دکھانا، کیا بتاؤں گا کیا کیا. ہم انسانوں کا سامنا کرنے سے پہلے کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں، اگر کسی نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے. اگر اسی کو بڑے محاسبے پہ لے لیں، اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا بتا کیا کر کے آئی ہے، نعمتوں کے ساتھ کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے. جب یہ خوف آتا ہے نا، تو اس کے بعد ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں. خود سے پوچھے، ہوں بھاگتی نیکیوں کی طرف بھاگتی ہوں یا نیکیوں سے بھاگتی ہوں؟ اور جو بھاگے گا نیکی کی طرف وہی پالے گا. پانے کا شوق سب کو ہوتا ہے، جب انعام ملتا ہے جب کوئی تعریف ہوتی سب کا دل چاہتا ہے ہمیں مل جائے انعام، لیکن اس کے راستے کی قربانیاں یہ دینے والے تھوڑے ہیں. اور راستے میں اگر مشکلات آتی ہیں تو غم نہ کرو، کیونکہ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی اس کی برداشت سے زیادہ نہیں عصمتیں. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں. کتنے خبر ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر لیں کہ بل قلوبہم فی غمرہ، گہرے پانی کو غمرہ کہتے ہیں عربی میں، اتنی گہری قسم کی ان کی غفلتیں ہیں کہ نکل ہی نہیں پڑتے. کوئی گہری سے گہری نیند سویا ہوا شخص بھی اٹھ جائے گا، لیکن شیطان ایک ایسی بے حسی کے اندر انسان کو ڈال دیتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، اس غفلت سے نکلنا نہیں چاہتے. آپ نوٹ کر کے دیکھیں لوگوں کو، صرف غفلت. کوئی کہتا ہے بس ابھی نہیں ہونا، تو ٹھیک ہے اس بچے کی شادی کر لو، بس یہ کام میرا ہو جائے پھر یہ کر دوں گا. اللہ کہتے ہیں اتنی غفلتوں میں یہ ڈبکیاں کھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کل ہونے کیا والا ہے. اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جن کا ذکر اوپر کیا گیا مختلف ہیں، یہ اپنے یہ کرتوت کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر یہ ڈکارنا شروع کر دیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب تمہیں کوئی مدد نہیں ملنی. وجہ کیا، یعنی جب ان کو پکڑا جائے گا تو اس دن چیخیں گے چلائیں گے تو اللہ کہہ رہے خاموش، تمہاری بات کا کوئی فائدہ نہیں. قصور کیا ہے، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، یہ تھا قصور، میری آیتیں سنائی جاتی تھی تو تم تو رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے اور اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے. ہے ایسے لوگ، خاطر میں نہیں لاتے، ایسے لگتا ہے کسی کو چائے کی پیالی کی دعوت دی اور وہ کہتے نو تھینکس، آئی ڈونٹ نیڈ دس. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو خاطر میں نہیں لاتے. وجہ کیا تھی وہ بھی نوٹ کر دیجئے، اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا وجہ کیا تھی، سامرن تہجرون، اپنی چوپالوں میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے کلبز میں، اپنے ویڈنگ ہالز میں، اور اپنے ریزورٹس میں، اور اپنے کیسلز میں، اور اپنے بڑے بڑے ہوٹلز میں بیٹھ کر اس پر باتیں چھانتے، ان پر باتیں چھانٹتے اور بیکار باتیں کرتے تھے، ملا مولوی اور ان کی باتیں. اور آپ نوٹ کریں گے، میں نے اتنا زیادہ اس چیز کو فیل کیا کہ جو بندہ دین کا کام نہ کرے لیکن اس پہ خاموش رہے، کہیں نہ کہیں اللہ اس کو پلٹاتا ہے. لیکن جو دین والوں پہ مشغلے، ٹچکرے، باتیں، تبصرے، کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے. اتنے بیکار قسم کے مشغلوں میں میں نے لوگوں کو دیکھا. اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان ملکوں میں کچھ لوگوں کے تو 24 گھنٹے کا مقصد ہی کچھ نہیں، اٹھے تو کھا لیا، بیچ میں کچھ باتیں چھانٹ دی، اخبار پکڑ لی، کوئی مولوی صاحب کوئی کام کرنے لگ گئے ان پہ باتیں، کسی کا جلسہ جلوس ہے اس کے تبصرے، گاڑی میں بیٹھے ہیں سامنے اوپر جو جا رہا ہے، کوئی رکشے والا، کوئی ٹانگے والا، اس پہ باتیں باتیں باتیں. اللہ کہتے ہیں بیکار باتیں کرتے ہو اور تمہاری زندگی میں مقصد جو کوئی نہیں ہے. افلم یدبر القول، یا کوئی وہ ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے بڑوں کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بے دخت ہیں، یعنی کوئی تو وجہ ہوگی نا، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے. اس میں کوئی بھی بات نہیں، ہم کہتے ہیں نا ہاں ہاں اس میں سے کوئی بات ہوگی، اللہ کہتے ہیں ان میں سے کچھ نہیں ہے. ہائی لائٹ کر لیجئے، بل جاہم بالحق کی واکثرہم للحق کی کارہون، نہیں وجہ یہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں، اکثر مخالفتوں کی وجہ کیا ہے کہ بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان میں سے اکثریت کو ناگوار ہے. زندگی پابندیوں والی بنتی دکھتی ہے، باپ دادا کے طریقے چھٹتے ہیں، شادیوں کی رونق کم ہونے لگتی ہے، دولت کہاں خرچ کریں، یہ ان کو لائف بورنگ لگنے لگتی ہے. اور ہاں یہ بھاگے آئیں گے، اس کلام میں جتنی خوشی ہے، اس رسول کی بات میں جتنی تاثیر ہے، یہ الٹے پاؤں آئیں، شرط ایک ہی ہے، ہائی لائٹ کر لیں، وَلَوِتَّبَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیں. بس ایسا دین پیش کرو جس میں سب جائز ہو، پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ان کی مرضی سے ہوتا تو ایک دن بارش نہ ہوتی۔ کسی جگہ ایک بڑی خوبصورت کسی کی بات سنی، ابھی چند دن پہلے کوئی باتیں کر رہی تھی خواتین، تو کہنے لگیں کہ اگر اللہ تعالی کسی کو کہتا کہ کوئی ایک بات تم خود لکھ لو نصیب کی، تقدیر تمہاری میں بناتا ہوں، ایک فیصلے کا تمہیں اختیار دیتا ہوں، تو کیا لکھتی میں یا لوگ کیا کہتے؟ اور آپ کو پتا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پھر مائیں یہ کہتی ہیں کہ اپنے بچوں کے نصیب میں نے خود لکھنے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بچے کو نزلہ بھی نہ ہونے دیتی، کبھی اس کو نہ ہوتی، پہلے تو وہ شاید بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کر دیتی، کوئی ماں بیٹی نہ لیتی، اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا، بگڑ جاتا سارا نظام۔ یہ جو چوٹیں پڑتی ہیں، جو ٹھوکریں لگتی ہیں، جو ہمارے بچوں کو ناکامیاں ملتی ہیں، یہ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا اس میں کتنی خیر ہے، یہ تو فرعون بن جائے اگر ان کو کہیں چوٹ نہ پڑے۔ اللہ کہتے ہیں لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس خالق کو پتا ہے کہ تمہیں کہاں چوٹ لگانی ہے اور کہاں تمہیں پیار کرنا ہے۔ عقل مند ماؤں کو جیسے پتا ہوتا ہے کہ بچے کو کب ڈانٹنا ہے، کب پیار کرنا ہے، کہاں اب اس کی برداشت ختم ہو رہی ہے تو آگے بڑھ کے اس کو سینے سے لگانا ہے، تو کیا رب ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرے گا؟ بلکہ ہم تو ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑے جاتے ہیں۔ کس کا ذکر ہے اس قرآن میں؟ اتنی محنت جو ہم نے لگائے، کس کی باتیں سنی؟ اپنا ذکر تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ پیچھے سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں، فی ہی ذکرکم، اور یہاں اللہ کہتا ہے فہم ان ذکری ہے موردون، کیا ہو گیا؟ ام تسلوم خرجن، تو کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ یعنی آپ ان سے کچھ اس کے اوپر پیسے لیتے ہیں، کچھ ان سے کوئی آپ کو چاہیے؟ تو ان کو بتا دو کیا، فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ پھر تیری دعوت کا خلاصہ کیا، آخری آیت رب کی، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، کریں کیا؟ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں، تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ کیا پتا چلا؟ کہ بعض تکلیفیں نعمت ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو چبھن تو ہو رہی ہے، لیکن ہم ان کو اس تکلیف میں لا کر توڑ رہے ہیں، ورنہ یہ تو فرعون بن جائیں، یہ تو خدا بن جائیں۔ اشارہ ہے اس میں اس قحط کی طرف جو اللہ کے نبی کے دور میں آیا، اور آج ہم سب کے لیے اس میں ایک دعوت ہے، اور وہ کیا کہ اللہ جب دین سے ہٹنے والوں کو، ایمان نہ لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کسی وقت پکڑتا ہے، تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ ٹھیک ہو جائے، پلٹ آئیں۔ یہ آزمائشیں، بیماریاں، تکلیفیں ہمیں توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ ان کا حال کیا ہے؟ رکوع پہ پورا کریں گے ہم اس رکوع کو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں، تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ دعا کر لیجئے اللہ سے کہ اللہ عذاب کی بجائے کتاب سے ہی ہمیں ہدایت دے دے۔ جو گروہ کتاب سے ہدایت نہیں لیتا نا، پھر اللہ اس کو مختلف عذابوں، بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں میں ڈال کر ہدایت دیتا ہے۔ دینی تو اس نے ہے، سیدھے منہ نہیں لیں گے تو پھر الٹے ہاتھوں لینی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ خان ربی کا رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ، سو الحمدللہ رب العالمین، آج کا رب ہم نے کمپلیٹ کیا اور آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کوئی بھی ایک پوائنٹ لکھیں. سورۃ المؤمنون کی سٹارٹنگ آیات، سسٹرز میرے پاس مجھے لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کہیں سے آ رہا ہے، وائس از کوائٹ ڈسٹربنگ رائٹ، تو میں کہتے ہیں ان شاء اللہ نبیلا بھائی آپ ہیں تو پلیز مائک ہولڈ کر سکتے ہیں، تو ان شاء اللہ پلیز ہینڈ ریز کریں. یس، آپ لوگوں کو میری آواز میں پرابلم ہو رہی ہے جب یہ پیچھے سے، ابھی تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ پیچھے سے کام اسٹاپ ہو گیا ہے، لیکن آئی تھنک کہ وہ کام ابھی کنٹینیو ہوگا، تو جس کی وجہ سے آئی تھنک کہ پھر میری آواز آپ تک پہنچنا، آئی تھنک اسٹارٹ کرتی ہوں، لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ لوگ نیکسٹ سیشن کو موو آن کریے گا، ٹھیک ہے؟ رائٹ، تو ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ورڈ میننگس کا سیشن ہے. ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المؤمنون. جی کمپلیٹ سکسیس کی کیز، فرسٹ 10 آیا. اور اللہ کا ڈر بہت بڑی نعمت ہے، صحیح بات ہے، کمپریہنسو مومن کی زندگی. اور جو چیزیں، وہی بات ہے کہ جو آیات تھوڑا ہمارے آخرت کی طرف فوکس کرائیں، وہاں کی ذرا یا دہانی کروائیں اور ایمان بوسٹنگ ہوتی ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بہت اسپرچولی اپلفٹ کرتی ہیں الحمدللہ. سو ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. پہلا ورڈ جو آپ لوگ بتائیں گے نمبر 3 میں، معرضون. معرضون معرضون منہ موڑتے ہیں، اعراض برتتے ہیں. جی صحیح. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں اگر تو آئی نمبر 6 میں، ملومین. ملومین ملامت زدہ. کہیں اگر میری آواز نہیں آپ لوگوں کے لیے صحیح ہو تو بتائیے گا، بیکاز دین ہم دوسرے سیشن پہ موو آن کریں گے. ملامت زدہ، ملامت کرنے والے، ملامت کیے جانے والے. یس ٹھیک. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں آیا نمبر 8 میں، راعون. راعون ملحوظ رکھتے ہیں. یس ٹیک کیئر آف، دیسی نگرانی کرنے والے، نبھانے والے. جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. آئی نمبر 15 میں آ جاتے ہیں اب. ٹھیک، آئی نمبر 15 فکسونا 15 نہیں سوری 14 ہے، فکسونا. پھر چڑھایا ہم نے، پس پہنایا ہم نے. یس جی صحیح الحمدللہ. اچھا پھر جی آئی نمبر 15، سب نے صحیح بتایا اس کا. آئی نمبر 15 لمیتون یہ ایزی ہے، آئی تھنک سب جلدی سے آنسر دیں گے اس کا. یس انشاءاللہ. البتہ مرنے والے ہیں, اس البتہ مرنے والے ہیں. Indeed you will die. Or yeah, you're about to die. ٹھیک ہے, الحمدللہ. نیکسٹ ہم دیکھیں گے آیا نمبر 20 میں. آیا نمبر 20, بدوہنی. بدوہنی بدوہنی کیا ٹرانسلیشن ہے آیا 20؟ روغن لیے ہوئے ساتھ چکنائی کے, یس آئل کے ساتھ, ٹھیک ہے, ود آئل یا تیل کے ساتھ لیے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد صبغن, صبغن کس کو کہتے ہیں؟ صبغن سالن, بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے جی, پھر اس کے بعد آگے آیا نمبر 25. آیا نمبر 25 فتربصوا, یہ بھی سب کے لیے آسان ہونا چاہیے. فتربصوا بس انتظار کرو, بس تم انتظار کرو, تو انتظار کرو, دین ویٹ, یس ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ آئے نمبر 27 میں دیکھیں گے اسنعی, اسنعی, اسنعی بنا, یس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے الحمد للہ. اچھا پھر اس کے بعد اسی آیت نمبر فارا, فارا کا کیا فارا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ابل پڑے اور جوش مارے. جی یس بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. آیا نمبر 28, استویت, استویت, سوار ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, سوار ہو جاؤ, یس بالکل ٹھیک, گڈ ماشاء اللہ. اینڈ ایک لاسٹ اور ہم کریں گے آئی نمبر 30 میں, لمبتلین, لمبتلین کیا ٹرانسلیشن ہے؟ لمبتلین البتہ ازمائش کرنے والے, البتہ ازمائش کرنے والے. ازمائش کرنے والے, البتہ ازمائش کرنے والے, الحمد للہ ٹھیک. جزاکم اللہ خیر, کسی بات سن لو جزا, ماشاء اللہ گڈ پارٹیسپیشن سب کی جانب سے, اور آپ لوگ اچھا الحمد للہ لگتا ہے کہ بہت اچھے سے ریوائز بھی کرے ماشاء اللہ. سو کیپ اٹ اپ, جزاکم اللہ خیر کسی. اب یہ کہ آپ لوگ ان شاء اللہ پھر نیکسٹ آپ کا سیشن آپ کی تجوید کا ہے, تو سب ریڈی ہوں گے اس کے لیے, ان شاء اللہ شروع کریں گے اپنے تجوید کے سیشن کو. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ, جی الحمدللہ. اوکے, لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے آئی گیس شروع کیا تھا کیفیت حدوث الحروف, فارمیشن آف لیٹرز. اوکے, سو ہم تصادم جسمین کر چکے ہیں. جی تصادم جسمین سے کون سے حروف آتے ہیں؟ جی ساکن حروف آتے ہیں, تمام ساکن حروف آتے ہیں, ایکسیپٹ کون کون سے ایکسیپشنز ہیں؟ Mad letters, lean letters and qalqala letters. Theek hai. Aur abhi humne ihtizaz aur baaki discuss karna nahi shuru kiya, right? Okay. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. So humne dekha ke tasadum jismain se tamam sakin huruf aate hain aur iske andar most important cheez kya thi? There shouldn't be a facial jaw motion. आप बिल्कुल रिलैक्स आपका फेस होता है, आपके जो जॉज भी स्टेशन होते हैं, लाइक किसी किस्म की कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं आ रही होती. हमने देखे कुछ एक्सेप्शनल केसेस लाइक लीन लेटर्स और मद लेटर्स और कलकला लेटर्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं लीन लेटर्स और मद लेटर्स, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है. अगर ये तस्वादुम से नहीं आते तो इन हरूफ की फॉर्मेशन फिर किस तरह से होती है. ये जो हरूफ हैं हरूफुल मद व हरूफुल नीन, इनकी फॉर्मेशन इहतिजाज से होती है. इहतिजाज वाइब्रेशन. मैंने आपको पहले जनरल जब नाम सबके बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि इहतिजाज किसे कहते हैं, वाइब्रेशन को. जैसे आप देखें कि फ्लाई के विंग्स की जो वाइब्रेशन है उससे जो साउंड आती है वो. तो जो मद लेटर्स हैं और लीन लेटर्स हैं वो किससे आते हैं, इहतिजाज से. ठीक है, चूंकि इसके एक्सेप्शंस थे. और जब आप मद लेटर्स और लीन लेटर्स बोलते हैं तो इसमें फेशियल जॉ मोशन होती है. साकिन हरूफ को अदा करते हुए फेशियल जॉ मोशन नहीं होती, लेकिन जब मद लेटर्स और लीन लेटर्स को इहतिजाज से यानी वाइब्रेशन से बोला जाता है तो फेशियल जॉ मोशन के साथ बोलते हैं. अब कैसी फेशियल जॉ मोशन होनी चाहिए ये अभी हम देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए आ मैनू, तो इसमें आ और जो नू है जब आप ये बोलते हैं तो आपको कोई यानी हिट फील नहीं होता, आपको अपने मुंह में किसी किस्म का कोई हिट फील नहीं होता, आपको फील नहीं होता कि दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक की हैं. तो ये साउंड फिर कैसे आ रही है, कहां से आ रही है? तो एक्चुअली ये साउंड वोकल कॉर्ड की तेज वाइब्रेशन से आ रही होती है, यानी जो मद लेटर्स की साउंड है. इसके अंदर किस तरह की फेशियल जॉज मोशन होते हैं, जैसे जब आप अलिफ मदिया बोलते हैं तो अलिफ मदिया में आपके लिप्स ऊपर नीचे खुलते हैं. ठीक है, मद लेटर में अलिफ मदिया में आपके लिप्स किस तरह से होते हैं, ऊपर नीचे खुलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यही वर्ड देखें आ मैनू, तो आ में आप अपना मुंह खोलते हैं लेकिन बहुत एग्जैजरेट करके नहीं, लाइक आ बहुत ज्यादा खोलेंगे तो वो साउंड थोड़ी एग्जैजरेट हो जाएगी. आ मैनू रिलैक्स करके आपने अपने मुंह को ऊपर नीचे की तरफ खोलना है, साइडवेज नहीं बल्कि ऊपर नीचे. जैसे वला, जैसे यशा, तो यशा अलिफ के अंदर आपका मुंह कैसे खुलेगा, ऊपर नीचे. फिर जब हम वाव मदिया बोलते हैं तो वाव मदिया में आपके लिप सर्कल बनाते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड आकर सर्कल बनाते हैं. ठीक है, अपनी पोजीशन के ऊपर नहीं बल्कि आपने अपने लिप्स को थोड़ा सा फॉरवर्ड करना है और फिर आपने सर्कल बनाना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आ मैं नू, तो नू में आपने क्या करना है, होंठों को सर्कल बनाना है और के साउंड आपकी कहां से आए, वाइब्रेशन से आए. ओके, इसी तरह से कफ रू, तो रू में भी आप क्या कर रहे हैं, सर्कल बना के बोल रहे हैं. वा मी लू, लू में भी आप क्या कर रहे हैं, अपने होंठों को सर्कल बना के तो लू की साउंड अदा कर रहे हैं. तो जो वा मत दिया है उसके लिए आपके लिप्स थोड़ा फॉरवर्ड जाकर सर्कल बना रहे होते हैं. या मदिया जब आप अदा करते हैं तो या मदिया बोलते हुए आपके लिप्स जो लोअर जॉ है वो थोड़ा नीचे की तरफ जाता है. ठीक है, खबीर खबीर, ठीक है, लोअर जॉ थोड़ा क्या होता है, नीचे की तरफ पुश होता है या मदिया के लिए. जैसे बसवीर, तो आपने या के लिए बोलते हुए आपने लोअर जॉ को थोड़ा नीचे की तरफ पुश करना है. तो ये इसके अंदर क्या होता है, फेशियल जॉ मोशन प्रेजेंट है जो कि अलिफ मदिया के अंदर, वाव मदिया के अंदर और या मदिया के अंदर है. اور یہ تینوں ساؤنڈ مد لیٹرز کی کہاں سے آتی ہے؟ اہتزاز سے. نو ہٹ نو پارٹنگ, آپ کو کسی قسم کا کوئی ہٹ فیل نہیں ہو رہا, کسی قسم کا کی پارٹنگ فیل نہیں ہو رہی کہ جیسے دو باڈیز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہوں, اس طرح سے آپ کو کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا. تو یہ ساؤنڈ کہاں سے آ گیا؟ اہتزاز سے. اوکے, پھر اس کے بعد لین لیٹرز پر آ جاتے ہیں. تو لین لیٹرز بھی اہتزاز سے آتے ہیں, ان کے اندر بھی کوئی تصادم نہیں ہوتا. تو لین لیٹر کے اندر بھی فیشل جو موشن ہوتے ہیں, جیسے اگر آپ واؤ لین کو دیکھیں تو واؤ لین میں کیا ہوتا ہے, لپس آپ کے سرکل کی طرف جاتے ہیں, فارورڈ آ کر سرکل جاتے ہیں. سو لپس آپ کے واؤ لین بولتے ہوئے سرکل بناتے ہیں. اور یا لین بولتے ہوئے آپ کے فیشل جو موشن بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتی, یا لین بولتے ہوئے یوں بہت زیادہ پرومیننٹ فیشل جو موشن نہیں ہو رہی ہوتی. تو سمری اس کی کیا ہے کہ حروف مد اور حروف لین اہتزاز سے, یعنی وائبریشن آف ووکل کارڈ سے آ رہے ہیں, اور ان کے اندر فیشل جو موشن ہوتی ہے, الف مدیا کہتے ہوئے لپس اوپر نیچے کھلتے ہیں, واؤ مدیا کہتے ہوئے لپس سرکل میں جاتے, ایون واؤ لین کہتے ہوئے بھی لپس سرکل میں جاتے, یا مدیا کہتے ہوئے لپس آپ کے جو لوور جا ہے وہ تھوڑا نیچے کی طرف پش ہوتا ہے, اور یا لین کہتے ہوئے آپ کی فیشل جو موشن بہت پرومیننٹ نہیں ہوتی. یہ تو اہتزاز ہو گیا, اور اس سے کون سے حروف آ رہے ہیں؟ حروف المد اور حروف اللین. آپ اگر ابھی ہم تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ لیٹرز کو اگر دیکھا جائے تو ساکن حروف ہوتے یا متحرک حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو طرح کے حروف ہوتے ہیں, یا تو ساکن ہوتے اور یا پھر متحرک ہوتے. ہم نے پڑھا کہ تمام ساکن حروف تصادم سے آتے ہیں, جس کے ایکسپشنل کیسز دیکھے. کون کون سے تھے ایکسپشنل کیسز؟ مد لیٹرز, لین لیٹرز. آپ ہم مد لیٹرز اور لین لیٹرز کی فارمیشن بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے, اہتزاز. اب پیچھے کیا کیا رہ گیا؟ ایک کلکلا رہ گیا, کلکلا لیٹرز رہ گئے ہیں, اور دوسرے متحرک لیٹرز رہ گئے. کلکلا کو ہم تھوڑا بعد میں دیکھیں گے, کیونکہ ہم کلکلا اٹسلف بھی سمجھیں گے, یعنی کلکلا ہوتا کیا ہے, کہاں کہاں ہوتا ہے, اس کو بھی سمجھیں گے. اس لیے کلکلا لیٹرز کو ہم بعد میں دیکھیں گے, پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں متحرک لیٹرز. تمام متحرک لیٹرز, جتنے بھی متحرک لیٹرز ہیں, تین طرح کی حرکات ہوتی ہیں, فتحہ, کسرہ, بما. یہ تمام وداؤٹ اینی ایکسیپشن تمام متحرک لیٹرز تباعد سے آتے ہیں, یعنی پارٹنگ سے. جب دو جسم جو آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں, جن کا آپس میں تعلق ہے, وہ سیپریٹ ہوں تو متحرک حرف کی آواز فارم ہوتی ہے. فار ایگزامپل, جب آپ بولتے ہیں ماں تب کیا کرتے ہیں؟ لپس آپ کے آلریڈی بند تھے, آپ نے انہیں کھولا ہے, پارٹ کیا ہے. ماں تباعد ورڈ بعد سے ہے نا, یعنی دور, بعید, تباعد. تو دو جسم کیا ہے, آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں. نا ٹپ آف ٹنگ گم سے الگ ہو رہی ہے, او ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ سافٹ پیلٹ سے الگ ہو رہا ہے, کا ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ ہارڈ پیلٹ سے الگ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو دو باڈیز جو آپس میں ریلیٹ کر رہی تھی, جب ان کی پارٹنگ ہوتی ہے ایک دوسرے سے تو کیا ہوتا ہے, تباعد, یعنی ساؤنڈ آ رہی ہے. اور کس کی ساؤنڈ آ رہی ہے؟ متحرک حروف کی. متحرک حروف کے اندر بھی فیشل جو موشن پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے, فیشل جو موشن کس میں؟ اس میں بھی فیشل جو موشن ہوگی. اس کے اندر کون کون سی فیشل جو موشن ہوتی ہے؟ چونکہ تین طرح کی حرکات ہیں تو ہم سب کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں. جب آپ فتحہ بولتے ہیں تو اس کی فیشل جو موشن کیسی ہوتی ہے؟ آپ کے لپس اپ اینڈ ڈاؤن کھولتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے لپس کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ آپ کے لپس اوپر نیچے ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں. اور جب آپ بما بولتے ہیں تو آپ کے لپس کا سرکل بنتا ہے. ٹھیک ہے, لپس کا سرکل بنا کے بما کو ادا کیا جاتا ہے, یعنی آپ کے لپس تھوڑے آگے جائیں گے اور پھر آپ نے اس کا سرکل بنا کے بما کو ادا کرنا ہے. اور کسرہ کو بولتے ہوئے آپ نے اپنے لوور جا کو نیچے کی طرف پش کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. فیشل جاز موشن متحرک حروف کے اندر کیسی ہوتی ہے؟ فتحہ کے لیے آپ کے لپس اوپر نیچے کھلتے ہیں, ٹھیک ہے. فتحہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لپس اوپر نیچے کھلتے ہیں, یعنی فتحہ کو زبر استعمال کروں. آمین. اوکے, میں اتنے مشکل الفاظ نہیں بول رہی, ٹرمز ہی تھوڑی مشکل ہیں. جی بالکل, مدیہ کی طرح. جب آپ فتحہ یعنی آپ زبر بولتے ہیں, جب آپ زبر ادا کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے لپس اوپر نیچے کھلتے ہیں, ٹھیک ہے. متحرک لیٹرز یعنی وہ لیٹرز جو کہ حرکت والے ہوتے ہیں, جب آپ انہیں ادا کریں گے تو تباعد ہوگا, یعنی دو اجسام آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہوں گے. اور جب آپ متحرک لیٹر بول رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ فیشل جاز موشن آئیں گی, آپ کے منہ کے اوپر کسی طرح کی کوئی حرکت ہوگی. ان لائک ساکن, ساکن میں تھا آپ کا منہ بالکل فکس ہے یعنی ریلیکس ہے, کسی قسم کی کوئی موشنز نہیں لے رہا. لیکن جب آپ متحرک لیٹرز بولیں گے تو آپ کا منہ حرکت کرے گا, ٹھیک ہے. آپ حرکت منہ کرے گا تو آپ متحرک بولیں گے, صحیح. ساکن میں آپ کا منہ بھی ساکن ہے. اور اس کے اندر کون سی حرکات ہوں گی, یعنی منہ کے اوپر کیسی حرکات ہوں گی؟ کہ جب آپ فتحہ بول رہے ہیں یعنی زبر کی ادائیگی کرتے وقت آپ کے ہونٹ اوپر نیچے کھلیں گے, ہونٹوں کا بھی فتح ہوگا. فتح آپ کو پتا, فتح کہتے بھی کھولنے کے لیے ہے نا, تو فتح کیسے ہوگا؟ فتحہ بولتے ہوئے آپ کے ہونٹ اوپر نیچے کھلیں گے. اسی طرح سے بما بولتے ہوئے آپ کے لپس, بم کیسے کہتے ہیں؟ بم کہتے ہیں سرکل کو, تو بما اسی لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے ہونٹ سرکل بناتے ہیں, صحیح ہے. بما شفر چین یعنی دو ہونٹوں کا گول ہونا, تو بم کہتے ہی سرکل کو ہے, بود اور میم بم. تو بما اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کے ہونٹ گول ہوں گے اس کے اندر, تو آپ کے اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا آگے لے کر جانا ہوتا ہے اور پوری طرح گول کرنا ہے, اور پھر آپ نے بما کی ادائیگی کرنی ہے, صحیح. اور کسرا کہتے ہوئے آپ کی جو لوور جا ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے, جی. کسرا کہتے ہوئے لوور جا نیچے کی طرف آپ کا تھوڑا پش ہوتا ہے. جی جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے نا میم, آپ دیکھیں کہ اس کے اندر فور فارمیشنز ہیں, اس ورڈ میں چھوٹے سے ورڈ میں فور فارمیشنز ہیں. وہ ساری چیزیں جو آپ نے مخارج میں پڑھی, جو اب ہم آگے انشاءاللہ صفات میں پڑھیں گے, وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں ہی, لیکن اس کے اندر جو فارمیشن استعمال ہو رہی ہیں وہ چار طرح کی فارمیشن ہیں. کون کون سی؟ سب سے پہلے میم کسرا. میم کسرا کے اندر کون سی فارمیشن استعمال کریں؟ تصادم, تباعد یا اہتزاز؟ تباعد, گڈ. می کے اندر تباعد ہے, کس چیز کا تباعد ہے؟ دو لپس کا تباعد ہے, ٹھیک ہے. آپ کے دونوں ہونٹ آپس میں ایک دوسرے سے تباعد کرے ہیں, ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں, تو می, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوور جا کو نیچے کرنا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ شروع سے ایک چیز سنتے آ رہے ہیں نا کہ آپ کسرا کا اتمام کریں, اپنی کسرا کو مکمل کریں, تو وہ کیسے مکمل ہوگی؟ وہ اس چیز سے مکمل ہوگی. نیاتے سے میم یوں نہیں کہنا, میم لپس کو بالکل نارمل رکھنے سے آ رہی ہے سام. می لوور جا کو نیچے کی طرف دبائیے, می بولیں, اور پھر اپنے لوور جا کو ریلیکس کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ساکن بولنے لگے, تو ساکن بولتے ہوئے کیا ہوگا؟ تصادم وداؤٹ فیشل جا موشن. آپ کے ہونٹ اب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور کوئی فیشل جا موشن نہیں ہوگی, آپ کے لپس نیچے پش نہیں رہیں گے. جو لوور جا آپ نے می کے لیے نیچے پش کیا تھا میم ساکن بولتے ہوئے, ویسی دباؤ, ویسا دباؤ لوور جا کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ساؤنڈ نہیں ہوئے گی میم. تو وہ جو ساکن میم ہے نا وہ بھی دباؤ لگے گا, لائک ایگزیجریشن آ جائے گی اس کے اندر, ساؤنڈ آپ کی تکلف والی ہوگی. میم نہیں, میم میم می اور دوسرا والا میم ساکن, بالکل ریلیکس. میم اب آپ دیکھیں ماں جب آپ ادا کر رہے ہیں تو اس پہ پھر کیا ہو رہا ہے, متحرک ہے تو کیا ہوگا, تباعد. ٹھیک ہے, اب ماں میں آپ کے لپس دوبارہ کھل جائیں گے اور فیشل جو موشن آئے گا. اب کون سا فیشل جو موشن آئے گا, لپس کا اوپر نیچے کھلنا, صحیح ماں. اس کے بعد کیا رہے, الف. الف کے اندر کیا ہوگا, الف کے اندر تصادم نہیں ہے, تباعد نہیں ہے, سو اہتزاز. ٹھیک ہے, الف کے اندر کیا ہوگا, وائبریشن, اہتزاز ہوگا اس کے اندر اور لپس آپ کے اوپر نیچے ہی کھلیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ نے لپس کو لوڑ جا کو پش کرنا ہے نیچے کی طرف کسرہ بولنے کے لیے, میم, پھر اسے ریلیکس کرنا ہے, پھر اپنے لپس کو کھولنا ہے اور ایون الف مدیہ کے لیے بھی لپس آپ کے کھلے رہیں گے. میم ما, میم ما, بالکل اسی طرح سے جیسے ہم بولتے ہیں می و بیک. تو اب آپ دیکھیں می اگین آپ نے کیا کرنا ہے, تباعد, لوور جا کو نیچے پش کرے, می را ساکن ہے, ریلیکس کرے, نو فیشل جا موشن, اور تصادم ہوگا, کس کا تصادم ہوگا, ٹپ کا اور ٹاپ آف ٹنگ کا, مخرج کا تصادم ہوگا اوپر گمز کے ساتھ. می لیکن آپ کے لپس کسی طرح موشن میں نہیں ہوں گے, ڈونٹ میک اے سرکل آف یور لپس, یا آپ نے ان کو کیونکہ یہ ہیوی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوور جا کو نیچے پش رکھیں, لیکن سرکل کے چانسز ہوتے ہیں, آپ نے لپس کو سرکل نہیں کرنا. می را, اب کیا کر رہے ہیں, را کرتے ہوئے آپ نے یعنی پارٹنگ کی, تباعد کیا, پھر یہاں پہ چونکہ باقی اوپر کلکلا نہیں کرے ہم, باقی اوپر یہاں پہ گو کے بعد کلکلا لیٹر ہے لیکن یہاں پہ کلکلا نہیں کرے نا, سو اس لیے روب یہ ساکن کیسے آئے گا, تصادم سے. سو تصادم سے اور پھر نو فیشل جا موشن, ریلیکس, اور روب بی دوبارہ لوڑ جا کو نیچے پش کریں, پائٹنگ ہوگی یعنی سیپریشن ہوگی, تباعد ہوگا لپس کا کیونکہ با ہے لپس سے آ رہا ہے, اور لوور جا کو نیچے پش کریں گے. بی اب آپ اس کے بعد کیا بول رہے ہیں, کاف ساکن, سو بیک, میر و بیک, تو کاف ساکن کے اندر کیا ہوگا, تصادم, کیونکہ ساکن ہے سو تصادم ہوگا وداؤٹ فیشل جا موشن. میر و بیک, میر و بیک, تو یہ جو فیشل جا موشنز ہیں اس کے اوپر آپ نے بہت ساری پریکٹس کرنی ہے, ورک کو ٹائم دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی ٹائپس کی فارمیشن آ رہی ہے. وہ باقی تو ماشاء اللہ آپ کافی ٹائم سے اب بخار ہے جو یہ سب چیزیں پریکٹس کر رہے ہیں نا, تو وہ سب تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کے اوپر پریکٹس کرنی ہے, ورنہ آپ کا جو بما اور کسرہ ہے یہ ویک رہ جائے گا, ایون ساکن بھی ویک رہ جائے گا. جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں علیکم, اب سب کی فارمیشن نہیں دیکھتے, صرف کاف اور میم کی فارمیشن دیکھتے. آپ دیکھیں کو کے لیے کیا کریں گے, سرکل بنائیں گے, لپس کا کیا کریں گے, سرکل بنائیں گے, سرکل بنانے کے لیے میم کے لیے کو سرکل بنائیں گے, پھر اپنے ہونٹوں کو فوراً پل بیک کریں گے اور میم کے لیے میم کو ہٹ کریں گے, لیکن جلدی نہیں, لائک کم یوں نہیں, کوم. ٹھیک ہے, کو پورا سرکل کہہ کے, کو کہہ کے پھر پل بیک کریں میم کے لیے, کوم. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پہ میرے سامنے جو ورڈ آیا ہے وہ ہے و مورو. اب آپ دیکھیں کہ اس میں پہلا ورڈ ہے واؤ, واؤ کس کے ساتھ ہے, فتحہ کے ساتھ, صحیح. اب واؤ فتحہ بولتے ہوئے یعنی واؤ متحرک بولتے ہوئے آپ کیا کریں گے, لپس کو پارٹ کریں گے, ٹھیک ہے, تباعد ہوگا, اور چونکہ فتحہ ہے تو لپس اوپر نیچے کھلیں گے. واؤ کے لیے تو سرکل ہوں گے لیکن جیسے ہی آپ فتحہ کریں گے تو لپس اوپر نیچے کھلیں گے. اب آپ یہ مت کہیں کہ فتحہ ہے تو اب سرکل نہیں بنانا, نہیں, سرکل تو آپ واؤ کے مخرج کے لیے بنائیں گے, لیکن فتحہ بولنے کے لیے آپ نے لپس کو اوپر نیچے کھولنا. وا وا, اب اس کے بعد کیا ہے, حمزہ, حمزہ کیا ہے, ساکن, وا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, حمزہ ساکن بولنے کے لیے تصادم, ٹھیک ہے, تصادم کرنا ہے اور وداؤٹ فیشل جا موشن, facial jaw motion ke bagair ta swad alif dal and meem ta swadum theek hai facial jaw nahi honi chahiye iske andar motion nahi aayegi ab hota ye hai ki kyunki hum vowel circle banate hain vowel ke liye circle banate hain amuman student even fatha ke liye bhi honto ko acha nahi kholte aur hamza ke liye bhi nahi wo more is tarah se sound aati hai wo to ye aapke hont aage hi reh gaye hain aapne unhe pull back nahi kiya unhe relax nahi kiya wa 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 ye sound aani chahiye wo nahi wa wa aur phir muh ab muh kya hai meem bamba mutahadik right to ye kaise aayega tabaud se taba alif ain dal tabaud theek hai ye tabaud se aayega aur kya karenge honton ko aage lekar jayenge and make a circle taba sorry muh ab kya hai iske baad meem ke baad ra sakin ra sakin ke liye tasadum aur no facial jaw motion ab aapne lips ko circle mein nahi rakhna amuman aisa hota hai ki wapas lane ke bajaye hum kya karte muh circle se hi ra bol diya ab circle se ra bolenge to aapki sound pe farak padega aapki sound ke andar wo 100% beauty nahi aayegi wa mur mur wa mur theek hai ओके इसके बाद हम देखते हैं जी जैसे ये वर्ड है मसा कीनी हिम इसमें चूंकि बहुत सारे कसरज आ रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें अमूमन जैसे आप लेसन भी सुना रहे होते हैं तो अमूमन जब दो तीन कसरे इकट्ठे आ जाते हैं तो वो कीने हिम यानी एक तो ठीक रहता है दूसरा वीक हो जाता है तीसरा वीक हो जाता है ठीक है अब इस वर्ड में देखिए मा तब मा मुतहरिक सो तबाउद और आपके लिप्स ऊपर नीचे खुलेंगे सा मुतहरिक तबाउद लिप्स आपके ऊपर नीचे खुलेंगे इसके बाद अलिफ है मैं सा तो इसमें एहतजाज अलिफ में क्या आ जाएगा एहतजाज और लिप्स आपके ऊपर नीचे खुलेंगे बिल्कुल जी क्योंकि मीम मदमूम है ना बम्मा के साथ है तो उसमें सर्कल करेंगे और रॉ के लिए रिलैक्स करेंगे रॉ के लिए आपके लिप्स ऐसे होने चाहिए जैसे आप बोलते हैं ना विदाउट सर्कलिंग जी हाँ जी मसाकिनी मसा में मीमे तबाउद लिप्स ऊपर नीचे खुलेंगे सा में तबाउद लिप्स ऊपर नीचे खुलेंगे उसके बाद अलिफ है इहतजाज लिप्स ऊपर नीचे खुलेंगे की इसमें भी तबाउद है लोअर जॉ नीचे जाएगा नी लोअर जॉ का वही लेवल रहना चाहिए ठीक है इसमें भी तबाउद है ही इसमें भी तबाउद है लोअर जॉ वैसे ही नीचे रहेगा कीनी ही नॉट कीने हे कीने हिम नहीं कीनी हिम हिम और फिर ही के बाद नीम के लिए रिलैक्स कर दें नॉट लाइक हिम हिम क्या आप नीम भी दबाएं हिम मसा कीनी हिम हिम आप फील करें कि मीम रिलैक्स आ रहा है अगर हम इसको दबा के बोले ना तो ये साउंड यू होगी आप इस साउंड के डिफरेंस को फील करने की कोशिश करें मसा की नी हिम हिम अब इसमें मीम को दबा रही मसा की नी हिम हिम और इसमें मैंने इसको रिलैक्स किया ठीक है साउंड के डिफरेंस को फील करने की कोशिश करें ठीक है आई नो कि थोड़ा सा हैवी आपका आज ब्रेकफास्ट हो गया लेकिन आई होप इट्स गुड इंशाल्लाह और इसको जो है वो रिपीट कीजिएगा इसके अंदर सबसे बेहतरीन चीज जो है वो प्रैक्टिस करने की वो यही कि आप वर्ड्स को ऐसे निकाल के करें और इनको बार बार वर्ड्स को बोलें ताकि बहुत सारे लोग कहते हैं क्या जरूरी है कि हम वर्ड्स याद करें तो आप देखिए कि आपका इन कैसे ग्रो करेगा अगर आप इतनी इंपॉर्टेंट चीजों के जो वर्ड्स हैं उनके नामों को छोड़ देंगे तो नामों को बार बार रिपीट करें जितना आप रिपीट करेंगे आपके जहन के अंदर वो चीज रहेगी ठीक है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जैसे मैंने चैप्टर को शुरू करने से पहले लास्ट क्लास में भी आपको बताया था आपने इस चैप्टर को ओवरलुक नहीं करना और जो इस चैप्टर को ओवरलुक कर देगा वो तजवीद की ब्यूटी नहीं पा सकता कभी भी नहीं पा सकता इसलिए कि ये जो चैप्टर है वो एक एक हर्फ से डील करता है ठीक है अगर आप किसी एक मखरज की परफेक्शन नहीं कर पाते तो वो आपकी रीडिंग के ऊपर जरूर असर डालेगा मगर कम ٹھیک ہے. لیکن یہ چیپٹر اگر آپ نے اسکپ کیا تو یہ آپ کی تجوید کی بیوٹی آپ کی نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس چیپٹر کے اوپر پوری توجہ دے کے اچھی طرح سے فارمیشنز کو مائنڈ میں بٹھائیں کیسے. اور اگر آپ, کیونکہ ایسا ہے یہ کہ اس کو پریکٹس کرنے سے آپ تھوڑا ٹائرڈ فیل کریں گے, کہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کا مائنڈ چونکہ ورک کرے گا نا تو آپ تھوڑا ٹائرڈ فیل کریں گے. تو زیادہ نہیں, صرف 2 منٹ شروع میں اور پھر آہستہ آہستہ انکریز کریں. جیسے جیسے آپ تھوڑا ریلیکس فیل کریں, آپ کو ورڈ جلدی مائنڈ میں آ رہے ہیں, 2 منٹس 3 منٹس اتنا, اس سے آپ اسٹارٹ کریں. اٹس ناٹ ٹو مچ, لیکن اگر آپ ڈیلی اتنا کام کریں گے تو آئی ہوپ سو کہ ان شاء اللہ نیکسٹ کپل آف منتھس میں آپ کی جو اتنام حرکات ہیں وہ بہت حد تک پرفیکشن تک پہنچ جائیں گی ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت ہی آپ کا ایک بینیفیشل تجوید کا سیشن ہوں. کیسے آپ لوگ, اور کیسا لگا آپ کو اپنا تجوید کا سیشن؟ مشکل تو نہیں لگا؟ تھوڑی سی صرف جو نا وہ ٹرمینالوجیز کی نئی ہے آپ لوگوں کے لیے, اس لیے وہ لگی ہوگی اگر کسی کو مشکل لگا. ادر وائز اٹس ویری ایزی الحمد للہ, نا کوئی بھی چیز پہلے جو کرنی ہو. اور الحمدللہ پھر کتنا اچھا لگتا ہے نا جب آپ کو اس کا پورا تھورو نالج مل جاتا ہے آپ کو کسی چیز کا. بے شک ہم اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں نا اس کو. اور کتنی دفعہ یہ سسٹر ہے نا جو ہماری مسٹیکس نکلتی ہیں کہ کمپلیشن آف جو ہے وہ واؤلز, حرکات کی کمپلیشن ہماری وہ جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی ہے نا. رائٹ ڈاؤن دی ٹرمس, کسی کے پاس اردو کا وہ ہے کہ میرے پاس اس میں نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایسے بتا دیتی ہوں انشاءاللہ کہ کیسے ہم نے دیکھا. 4 ہے اس کی, ٹھیک ہے, کہ کس طرح کس طرح سے, 3 آپ نے پڑھے کہ کس طرح سے آواز پیدا ہوتی ہے. آواز آپ کو پتا نا کہ وائبریشن ہے, ویوز ہیں ہوا میں جو ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں تو آواز سنتی ہے. تو اس کے طریقے کیا ہے نا کہ کس کس طرح سے ہوتی ہے یہ پیدا آواز, ہے نا. ایک اس پہ تھا تصادم, ٹھیک ہے, تصادم تا سواد الف دال میم, تصادم کلین جس کو کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. کسی کے پاس آپ لوگوں میں سے اردو کا ہے تو اس کو پلیز اگر رائٹ کر دیں, ٹھیک ہے, تصادم تا سواد الف دال میم, تصادم, رائٹ. اور دوسرا یہ کیا تھا کہ دونوں جو آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے جو مخارج, ہمیں پتا نا کہ 2 پارٹ سے ہیں, کہ اگر جیسے میم ہے ملنا ہے نا, ٹکرانا, 2 پارٹ جو ہیں وہ ٹکراتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. ان ساکن ود ایکسیپشن ان مت بی اینڈ لین, بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اور دوسرا کون سا ہم نے دیکھا, تباعد, ٹھیک ہے, تباعد کیا, تا با الف عین دال, ٹھیک ہے, تباعد کے دور ہونا, ٹھیک ہے. پارٹنگ, جیسے پارٹنگ ہم کہتے ہیں نا, جیسے 2 پارٹ ہیں ایک دوسرے سے جب دور ہوتے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں تباعد. جزاک اللہ خیر, ٹھیک ہے. ان جتنے بھی واؤلز لیٹر جیسے فتحہ, دمہ, کسرہ, ٹھیک ہے, اس کے لیے جیسے فتحہ ہے تو آپ نے آ بولنا ہے, تو آپ اپنے لپس کو جو با بولتے ہیں تو با کیسے آپ کے لپس کے دونوں لپس کے اوپر نیچے کے لپس کے ٹکرانے سے آتا ہے نا ساکن. تو ہم اگر اس کی واول با بولنا ہے تو ہم نے آپ کے لپس اوپر نیچے جائیں گے, ہے نا. کسی بھی لیٹر میں فتحہ ساؤنڈ ہے با تا, تو آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کے لپس جو ہیں وہ اوپر نیچے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, تباعد. اور پھر تیسرا ہم نے کیا دیکھا, اہتزاز, ٹھیک ہے, تصادم تھا اہتزاز. اس کو اگر آپ نے اردو میں اس کے دیکھنا ہے, حمزہ, ہا, تا, زئی, الف, زئی, زا, جس کو کہتے ہیں نا زا, ٹھیک ہے, اہتزاز. یہ کیا ہے کہ وائبریشن ہے اس کی باڈی کی, کسی بھی اس کو کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. تو جیسے ووکل کارڈ کی وائبریشن ہوتی ہے, اور یہ کس میں آتا ہے, چلے سب سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساکن لیٹر ہیں وہ کیسے ان کی ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے مد لیٹر میں. گڈ, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. ساکن لیٹر کی کیسے ہوتی ہے, تصادم سے, ٹھیک ہے, گڈ کے دو پارٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو واسطے سے اپ, ٹھیک ہے, اس پہ سافٹ پارٹ آف ٹنگ جو ہے, جو روٹ آف ٹنگ ہے وہ اس سے سافٹ پارٹ آف پیلٹ سے ٹکرائے گی تو اپ, رائٹ, ٹھیک ہے, کلیئر ہے سب کے لیے, باقی سب بھی لکھیں. اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے پلیز اپنا ضرور لکھیں اس کو, ٹھیک ہے, اس کو اوور لک نہیں کرنا, بہت امپورٹینٹ ہے نا, کلیئر ہے, الحمد للہ, الحمد للہ. اچھا تو ساکن جتنے بھی لیٹر ہوں گے وہ تصادم سے ہوں گے, اور اس پہ کوئی آپ کے فیشیل جو موومنٹ ہوتی ہے اس پہ کوئی ساکن لیٹر میں, ہاں اس میں نہیں ہوتی نا. اور پھر ساکن لیٹر میں کچھ ایکسیپشن ہیں, وہ کون سی ہیں, کلکلا لیٹر اور مد اور لین لیٹر, ٹھیک ہے. کلکلا لیٹر آپ نے نہیں ابھی کیا, انشاءاللہ ڈیٹیل میں سسٹر ہینا کریں گے آپ کے ساتھ. مد اور لین لیٹر جو ہے ان میں کیا ہوگا, ان میں کیا ہوتا ہے, ان میں کوئی تصادم نہیں ہے کسی چیز کا, اہتزاز ہے, اور اس کے ساتھ کیا ہے, اس کے ساتھ فیشیل جو موومنٹ ہے, فیشیل جو موومنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے نا. دیکھیں ہم اپنے اس میں بھی ہم آ, ٹھیک ہے, اس میں ہے, صرف متحرک میں نہیں ہے, ان دونوں میں ہوگی, ٹھیک ہے نا. نہیں تو آ او بھی جب ہم کہتے ہیں تو لپس کو ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں نا, تو ہم فیشیل موومنٹ ہے نا وہ ہماری, ٹھیک ہے نا. اور ای میں ہم اپنے لوور جاؤ کو نیچے لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے تباوت پہ اب آگے آ گیا, تباوت ہم نے کہا تھا تصادم میں نہیں ہوگی, ود ایکسیپشنز, ایکسیپشنز اس پہ آ گئی تھی کلکلا, لین اور مد, اس میں فیشیل جو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اہتزاز میں بھی ہے فیشیل جو موومنٹ, اور اس کے بعد جو ہے تباوت وہ کس کون سے لیٹرز کی فارمیشن کے لیے یوز ہوتا ہے, جب ہم فتحہ کہتے ہیں, فتحہ دمہ کسرہ, ٹھیک ہے, متحرک جتنے بھی وابرڈ لیٹر ہیں, متحرک لیٹرز ہیں, فتحہ کے لیے کون سی موومنٹ ہے, ہمارے لپس جو ہیں اوپر نیچے, رائٹ, احتکاک تھا نا, فورتھ ون احتکاک تھا, حمزہ, ہا, تا, ٹھیک ہے. اچھا تو فتحہ میں کیا کون سی موومنٹ ہے, لپس اوپر نیچے ہوں گے, رائٹ, اور دمہ میں لپس کو ہم نے فارورڈ سرکل بنا کے, دمہ کہتے ہیں سرکل سے نا, دمہ میں ہم نے اپنے لپس کو فارورڈ موومنٹ سرکل بنانا, اس کو ہم فارورڈ کرتے ہیں نا, وہ تب ہی کمپلیٹ ہوتی ہے, اگر ہم کہتے ہیں او, تو اس کا مطلب ہم لپس کو پوری طرح ہم سرکل کر کے آگے نہیں لے کے آتے نا, پھر وہ اسی لیے ہمارا دمہ اس طرح کا رہ جاتا ہے. اور اسی طرح کسرہ ہمارا انکمپلیٹ کب ہوتا ہے, جب ہم اپنا لوور جاؤ کو نیچے نہیں لے کے آتے اچھی طرح سے, ای جیسے انگلش میں ای ساؤنڈ ہے تو آپ فیل کریں گے کہ لوور جاؤ کو نیچے لے کے آئیں گے تو ای, تو یہ اس کی بیوٹی ہے نا, کلیئر ہے نا سب کے لیے. فتح کے لیے لپس اوپر نیچے, دمہ کے لیے لپس فارورڈ کر کے سرکل, اور کسرہ کے لیے لوور جاؤ کو ہم نیچے لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں دو پارٹس بھی سیپریٹ بھی ہو رہے ہیں اور فیشیل جو موومنٹ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو الحمد للہ اٹس سمپل, اس کو کوشش کریں کہ ریوائز کریں, آپ کو صرف یہ ٹرمینالوجی نہیں ہے آپ کے لیے, باقی الحمد للہ آپ کرتے ہیں, اور اگر یہ ہم کرنے لگ جائیں تو ہماری تجوید میں وہ خوبصورتی آ جاتی ہے نا ان شاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے, کیا سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ ہے چیپٹر کا رپیٹ, میں اس کو کنفرم کر دوں گی, مجھے کنفرم نہیں ہے ان شاء اللہ, ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کے پتہ ہے نا, آپ کی ریکارڈنگ تو ہوتی ہے, آپ ریکارڈنگ سے اس کو ضرور سنیں دوبارہ سے, تاکہ آپ کو اگر کوئی کنفیوژن ہو تو انشاءاللہ آپ اپنا کوئسچن بھی کر سکتے ہیں تھرسڈے کو لائیو کلاس میں سسٹر ہینا کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو جزاکم اللہ خیر آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. تو ابھی ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارا اگلا جو سیشن ہے وہ بخاری کا ہے, ٹھیک ہے, بخاری کا ہے. تو بخاری میں آج آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے, حدیث نمبر دیکھیں جو میرے پاس ہے, ہم نے 361 سے انشاءاللہ سٹارٹ کرنا ہے, ہم مواقف تو صلات ہم کر رہے ہیں نا, نماز تو اوقات کا ہم چیپٹر کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس کو آپ نوٹس لیں, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے. ہمارا آج کا سیشن کتاب مواقیت الصلاۃ نماز کے اوقات ہی کی کنٹینیوشن ہے, اور اس میں ہم نمازوں کے اوقات کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے الحمدللہ. آج ہم حدیث نمبر 367 سے شروع کریں گے کہ جس میں ہم کچھ مزید باتیں سیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نماز کو کس طرح کس وقت پہ ادا کرتے تھے, اور یہ سب کچھ جو ہم مختلف طرح سے سن رہے ہیں اس سے ہمارے اپنے بھی ذہن کھل رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی نمازوں کو مینج کریں. ایک بات یاد رکھیے کہ اول وقت ہی نماز کا وقت ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچئے کہ اچھا سیکنڈ چوائس بھی ہے, اچھا تھرڈ, کہ اچھا ابھی نہ پڑھیں تو کبھی. بس اول وقت کی بات ہوتی ہے, بعد میں تو پھر کمپنسیشن ہوتی ہے. تو جب آپ یہ عادت بنا لیتے ہیں نا کہ نماز کے وقت کے آغاز میں پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے نماز کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے اتنا مشکل ہو جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث جو ہے اس کے اندر. ہمارے پاس حضرت انس سے ہی روایت ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تزالوا فی صلاۃ من تزرتم الصلاۃ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں تم ٹلتے نماز سے. لم تزالو وہی ہے جس کو لفظ زوال کہتے ہیں, یعنی اس چیز کا زوال نہیں ہوتا. زال یزیل زیلن, یعنی کسی کا ہٹنا نہ یا ہمیشہ رہنا. مراد یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہی رہتے ہو نماز میں. کب تک؟ منتظر تم, جب تک کہ تم منتظر رہتے ہو یا تم انتظار کرتے ہو الصلاۃ نماز کا. جب کوئی بندہ مسجد میں بیٹھا ہے یا گھر میں جائے نماز پہ ہے اور اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز کی حالت میں ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں چونکہ مختصر ہے نا تو باپ کا نام آپ کو نہیں دیکھ رہا, صرف 27 لکھا ہوا ہے. لیکن جب اس کو ڈیٹیل بک میں آپ پڑھیں گے تو امام بخاری نے اس حدیث پر کیا ٹاپک دیا ہے, نماز عشاء کے بعد علمی اور خیر خواہی پر مبنی گفتگو کی جا سکتی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ عام حالات میں عشاء کے بعد نہیں جاگنا چاہیے, لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں آپ کا فائدہ ہو دین کا, کسی اجتماعی کام کے لیے, علم سیکھنے اس کی تیاری کے لیے, تو پھر اللہ کے حکم سے انسان جاگ سکتا ہے. پھر اگلی حدیث دیکھیے گا, حضرت انس سے ہے یہی, یہ حدیث بھی انہی سے ہے. حدیث ہو علی راس میت سنت تقدم, کہتے ہیں کہ حضرت انس سے یہ روایت ہے, اور ایک اور حدیث جو پیچھے ہم گزر چکی 96 نمبر, جو کہاں ہے, راس میتی سنا, کنارے پر ہے 100 صدی کے, یعنی 100 سالوں کے. مراد یہ ہے کہ جو اختتام صدی سے متعلق ہے. پہلے گزری یہ حدیث 96 میں سے, میں یہ گزر چکی ہے, یہ صرف انہوں نے اس کا ریفرنس دیا ہے. وفی روایت ہونا ان ابن عمر رضی اللہ عنہما, اور ایک اور روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ روایت ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد, نہیں باقی بچے گا اس میں سے جو کہ ہے آج زمین پر, یعنی جو آج زمین کی پشت پر ہے اس میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. یرید بذلک انها تخریم ذلک القرن, آپ کا اسے کیا ارادہ تھا کہ کوئی بھی صدی کے ختم ہونے تک باقی نہیں رہے گا. مطلب یہ ہے کہ 100 سال تک کے بعد کوئی بندہ جو آج زندہ ہے وہ زندہ نہیں رہے گا. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی, اور حقیقت میں منوان ایسا ہی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے 100 سال کے بعد کوئی صحابی زندہ نہ رہا. آخری صحابی جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فوت ہوئے تھے وہ ابو الطفیل تھے, جو سن 110 ہجری میں ہوئے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی آخری صحابہ میں تھے. اب آپ کہیں گے اچھا جی ہم تو آج تک حضرت انس کا نام سنتے رہے, آج ابو طفیل. تو یاد رکھیے کہ جس دور کی یہ باتیں, اس دور میں لوگوں کے مرنے جینے کے اوقات نوٹ نہیں کیے جاتے تھے, ان کی برسیاں یا ان کے برتھ ڈیز نہیں منائے جاتے تھے. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کہیں فوت ہوئے ہوں, کوئی کہیں ہوئے ہوں, تو ایک رف ایسٹیمیشن ہوتا ہے.
اور ایک دوسرا بھی شبہ ہے کہ مشہور صحابہ کرام میں سے حضرت انس آخری صحابی ہیں، اور ابو طفیل کو تو کوئی بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن بہرحال اس حدیث سے بہت ساری باتیں جو پتہ چلتی ہیں، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو اس دور میں موجود تھا وہ اس کے بعد نہیں رہے گا. تو اب بات کرتے ہیں حضرت حضر کے بارے میں لوگ، کہ وہ تو آج بھی موجود ہیں، تو وہ کہاں گئے؟ اگر وہ اس وقت بھی موجود تھے جو زمین پہ تھے تو پھر آج وہ نہیں ہوں گے نا. تو یہ ہمارے کلچر میں بعض غلط فہمیوں میں سے غلط فہمی کا حصہ ہے کہ حضرت حضر کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی زندہ تھے. تو اگر تب زندہ تھے تو پھر یہ مان لیجئے کہ 100 سال کے بعد تک وہ بھی فوت ہو گئے. اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ وقت کے ساتھ عمریں مختصر ہوتی جا رہی ہیں. پہلے تو 200-300 سال بھی لوگ جیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیجئے، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ کوئی 50-60 لوگوں میں سے کوئی 100 سے اوپر جاتا ہے، موسٹلی لوگ اس سے نیچے ہی چلے جاتے ہیں. پھر اگلی روایت ہے، عن عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان اصحاب صفتی کانوا ناسا فقرا. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ صحاب صفہ نادار لوگ تھے، ناسن فقرا فقیر لوگ تھے، نادار لوگ تھے. ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان عندہ طعام اثنینی فلیذهب بثالث، جس کے پاس ہو کھانا دو لوگوں کا پس وہ تیسرا لے جائے. یعنی دو گھر میں ہیں، کھانا آپ کے گھر میں دو کا ہے تو آپ دو ہی لوگ ہیں، تو ایک ساتھ اصحاب صفہ میں سے لے جائے. اور وائن اربع، اور اگر چار کا کھانا ہو، فخامسی پھر پانچواں ان کو لے جائے، اور سادسن، یا اگر پانچ کا کھانا تھا تو چھٹا ان کو لے جائے. دیکھیں ذرا کیا وقت تھا اس دور میں کہ گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے، اور یہ بےچارے غریب لوگ تھے. تو آپ نے کہا کہ اگر تم نے دو لوگوں کا کھانا پکایا تو فکر نہیں کرو، تیسرا ادھر سے لے جاؤ، تین کا پکایا تو چوتھا لے جاؤ، چار کا پکایا تو پانچواں اور چھ تک کو لے جاؤ. اب کیا ہوا، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، چنانچہ ابو بکر صدیق اپنے ساتھ تین آدمی لے کر چلے گئے. ابو بکر ہمیشہ ہی نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے تھے. فَانْتَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لے گئے. قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي. اللہ اکبر. عبد الرحمن جو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ گھر میں اس وقت میں اور میرے والدین تھے، یعنی میں، میری ماں اور میرا باپ تھے. فلا ادری قالا، راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کیا کہا. ماں قالا ومراتی و خادم، یعنی یا تو ماں باپ کا نام لیا تھا یا پھر بیوی اور خادم کا بھی نام لیا تھا. خیر بیننا و بین بیت ابی بکرن، جو میرے اور میرے والد کے گھر مشترکہ طور پہ کام کرتا تھا، یعنی عبد الرحمن جو ہے نا اصل میں ابو بکر کے بیٹے ہی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت گھر میں ہم تین لوگ تھے یا ہم پانچ تھے، ایک ملازم تھا جو میرا بھی کام کرتا تھا، میرے باپ کا بھی کرتا تھا. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِسَ حَيْثُ سُلِّيَتِ الْإِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِسَ حَتَّى تَغَشَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. خیر ابو بکر نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رات کا کھانا کھا لیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، عشاء کی نماز پڑھی. فجا بعد اما مدا من اللیل ما شاء اللہ، پھر اس کے بعد لوٹ گئے اور تھوڑی دیر یہاں ٹھہرے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بھی کھانا کھا لیا، یعنی یہ سارا کام ہو گیا جو ہونا تھا. قالت لهم راتہ وما حسبسک ان ادیافک او قالت دیفک قال او ما اشیتہم قالت ابو حتى تجیا قد اریدو فابو قال فذهبت انا فاحتبت فقال يا انصر لا غنثر فجد وسب وقال كلوا لا هنيا فقال والله لا اتمه لا تمه ابدا ويم الله ما كنا ناخذ من لقمه الا ربع من اسفلها اكثر منها قال حتى شبي وصارت تكسر مما كانت قبل ذلك فنظر اليها ابو بكر فاذا هي كما هي او اكثر منها فقال لامراته يا اخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرت لا وقرت عيني له الان اکثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فقل منها ابو بکر وقال انما كان ذلك من الشیطان یعنی یمینه ثم اکل منها لقمه ثم حملها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الاجل ففرقنا اثني عشر رجلا ما كل رجل منهم اناس الله اعلم كم مع كل رجل فاكلوا منها اجمعون او كما قال. کتنی طویل حدیث ہے اور اب چونکہ ایک سٹوری ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو ایک ساتھ سناتی ہوں تاکہ بات سمجھنی بات آسان ہوتی ہے. ہم اس کو شروع سے پڑھ لیتے ہیں اس کے ترجمے کو. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی جو ابو بکر کے بیٹے تھے ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اصحاب صفا نادار لوگ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ اصحاب صفا میں سے تیسرا آدمی لے جائے اور اگر چار کا ہو تو پانچواں یا چھٹا ان سے لے جائے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے ساتھ تین آدمی لے کر گئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ دس آدمی لے گئے. عبد الرحمن نے کہا کہ گھر میں اس وقت میں اور میرے والدین تھے. راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ عبد الرحمن نے یہ کہا یا یہ کہا کہ میں میری اہلیہ یا خادم, یعنی دو صورتیں نا, میں اور والدین, یا دوسری صورت ہے کہ میں اہلیہ اور خادم. دونوں صورتوں میں تین تین تھے نا, جو میرے اور میرے والد کے گھر مشترکہ طور پر کام کرتا تھا. خیر حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رات کا کھانا کھا لیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر گئے. پھر عشاء کی نماز پڑھ لی گئی اور لوٹ کر پھر تھوڑی دیر ٹھہرے, یہاں تک کہ رسول اللہ نے شام کا کھانا تناول فرمایا. اس کے بعد کافی رات کے اپنے گھر آئے تو ان کی بیوی نے کہا تم نے اپنے مہمانوں کہا یا پھر مہمان کہا, یعنی کیا تم نے اپنے مہمانوں یا مہمان کو چھوڑ دیا, یعنی کہاں اٹک گئے تھے. وہ بولے کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا. انہوں نے بتایا کہ آپ کے آنے تک مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا, کھانا پیش کیا گیا لیکن وہ نہ مانے. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں تمہارے خوف کے کہیں جا کر چھپ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, اب آپ دیکھیے کہ ان کے لیے جو یہ عمل تھا ان کا کہ ان کا اپنے باپ سے ڈرنا, یہ کتنا ایک نیچرل سا منظر دکھتا ہے نا ہمیں, کہ کہیں ان کو خوف تو آ رہا تھا کہ باپ پتہ نہیں کچھ کہہ دیں گے, کیا ہوگا کیسے ہوگا. تو کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں کھایا, تو کہا نہیں کھایا. کہا اے ابی لیسم, بہت سخت سست کہا اور خوب کوسا, پھر مہمانوں سے گویا ہوئے کھاؤ تمہیں خوشگوار نہ ہو, اور کہا اللہ کی قسم میں ہرگز نہ کھاؤں گا. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم جب لقمہ لیتے تو نیچے سے زیادہ بڑھ جاتا تاکہ سب مہمان سیر ہو گئے, اور جس قدر کھانا پہلے تھا اس سے کہیں زیادہ بچ گیا. ابو بکر صدیق نے کھانا دیکھا وہ ویسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا, تو ابو بکر نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ قبیلہ بنو فراس کی بہن یہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک, یہ کھانا اس وقت پہلے سے تین گنا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ. پھر اس میں سے ابو بکر نے تناول فرمایا اور کہا ان کی یہ قسم شیطان ہی کی طرف سے تھی, ایک لقمہ اس سے مزید کھایا اور باقی ماندہ کھانا رسول اللہ کے پاس اٹھا کر لے گئے کہ وہ صبح تک آپ کے پاس پڑھا رہا. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہمارے اور ایک گروہ کے درمیان کچھ عہد تھا جس کی مدت گزر چکی, تو ہم نے 12 آدمی علیحدہ علیحدہ کر دیے. ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ آدمی تھے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ کتنے کتنے آدمی تھے. ان سب نے اس میں سے کھایا. عبد الرحمن نے کچھ ایسا ہی کہا. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات جو آپ پڑھ رہے ہیں تھوڑی سی آپ کو انیوژل بھی لگے گی. تو پہلی بات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی. آپ جانتے ہیں کہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے, کرامت ولی کی ہوتی ہے, یا آپ کہہ لیجیے کہ امتیوں میں سے, تو ابو بکر صدیق سے بڑا ولی کون ہوگا, یہ اللہ کی شان ہے. آج بھی ایسی کرامتیں ہو جاتی ہیں نیک لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تھوڑے میں برکت ڈال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ کروا لیتا ہے جو اللہ نے کروانا ہوتا ہے. لیکن اب اس بات کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے اس میں بہت خود ساختہ باتیں ڈال دی تو وہ ٹھیک نہیں. اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس سارے واقعے کا اس باب میں لانا کیا ہے. تو یہاں عشاء کی نماز کے بعد ابو بکر صدیق کا اپنے گھر والوں سے بات چیت کرنا, یہ ہے اصل میں اس کی اصل, کہ کس طرح سے آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا اور اس میں دیکھا گیا کہ ضرورت کے تحت کام کیا جا سکتا ہے. تو بالکل نہیں بات کرنے سے روکا گیا, لیکن پسندیدہ نہیں ہے کہ باتوں میں بیٹھ جاؤ اور بہت لمبی لمبی محفلیں سجا دو اور شادی کا گھر جو ہے وہ بالکل ایسے ہی لگے کہ رات دن میں اور دن رات میں بدلا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سونے جاگنے کے اوقات کو بھی ٹھیک کر دے. اللہ تعالیٰ عمل کرتا ہو. یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے کتاب مواقیت الصلاۃ پورا کیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميتا كي ميري آواز الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ہنت الحمد لله. دیکھیں آپ نے اپنا ایک اور چیپٹر مواقیت الصلاۃ اللہ کی توفیق سے اس کو کمپلیٹ کیا ہے نا. کیسا فیل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کا شکر ہے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا ہمیں نا. الحمد للہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو استقامت دے اور اپنا پورا سفر اسی طرح کمپلیٹ کرے نا ہم سب. آمین. تو چلے کوئک سا ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں. آج تو ہم نے یہ دو تین ہی حدیث تھی ہے نا. تو کیا آپ نے کیا دیکھے سب سے پہلے؟ تو جو ہم نے پہلے دیکھا 367 سے کہ کیا آپ کو عشاء کی نماز کے بارے میں کیا پتا چلا آپ کو اس کے اوقات میں؟ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو نماز کا جو ہے اپنے اول وقت میں ہی نماز ہے نا. مجھے تو ہمیشہ بس یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پتا ہے کہ اگلے لمحے میں ہم ہوں یا نہ ہوں ہے نا. تو اگر ہم نے ایک دفعہ اذان سن لی تو پریئر از ریکمینڈیڈ ان ارلی ٹائمز. تو اگر ہم چلے گئے تو وہ تو ہماری نماز قضا ہے نا پھر. تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کو اول وقت میں پڑھا جائے ہے نا, کوئی بھی نماز ہو اس کا. لیکن عشاء کے میں تھوڑی سی یہ ہے کہ اگر ہم کر سکتے ہیں جیسے عشاء کے میں اور ظہر کا پڑھا تھا, اس میں بھی جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے نا کہ نماز کے بعد ہم پھر وہ باقی غیر ضروری کام نہ کریں, صرف نماز پڑھے اینڈ پہ اور اچھا کام کر کے اینڈ پہ خاتمہ جو دن کا ہمارے ہے نا کہ وہ اچھے کام پہ ہو. ورنہ ہم کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز جلدی پڑھ لی, جیسے اسپیشلی سردیوں میں ہوتا ہے کہ راتیں آپ کی لمبی ہیں, نمازیں پڑھ لی تو اس کے بعد پھر ہم انیسیسری کام کرتے رہتے ہیں نا, کبھی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہے نا. تو انسان ہے نا تو شیطان تو ہمیشہ پیچھے ہی ہوتا ہے. تو اس کا بھی پھر یہی ہے جیسے کہ آپ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اینڈ پہ پڑھیں اول وقت پہ پڑھنا تھوڑا لیٹ کر کے بعد میں غیر ضروری باتیں نہیں. ٹھیک ہے بالکل الحمد للہ. اچھا اگر عشاء کے بعد ہو کے اگر تعلیم کرنی ہو تو وہ کی جا سکتی ہے؟ کوئی اس طرح کا کام ہے, کوئی درس ہے, کوئی اسکالر آئے ہوئے تو وہ کی جا سکتی ہے نا نا آپ آفٹر عشاء؟ بالکل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ کتنی بھی اب سو میں نے حدیث ناٹ ٹو بی اپ آفٹر عشاء. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اتنی ساری جب آپ نے خود بھی پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق دے نا, کیونکہ جتنا جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں گے پھر ہے نا. لیکن وہ دنیا کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں, لیکن کوشش کریں گے کہ جب ہم نے پڑھ لی تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. کوشش کرنا تو شرط ہے نا, تو یہ سمجھ کے اس کو سنت سمجھ کے ہے نا. اچھا پھر دیکھیں آج جو آپ کو پتا چلا اکثر ہم یہی سنتے ہیں نا کہ آخری صحابی تھے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے. تو ابھی اس پہ جو آج پڑھا آپ نے اس کے مطابق کون کیا تھا ان کے صحابی کا نام جو جن کی 110 ہجری میں وفات ہوئی, آخری صحابی کون سے تھے وہ؟ آپ نے آج جو پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ 100 سال کے بعد کوئی بھی نہیں رہے گا نا اس زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو وہ صحابی سب جو تھے وہ کہتے ہیں کہ 100 سال کے اندر اندر ان کی ڈیتھ ہوگی سب کی. حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ایک اور جو ہے کچھ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو طفیل. ٹھیک ہے ابو طفیل الطفیل. ٹھیک ہے ابو طفیل الحمد للہ. اچھا پھر جو لاسٹ والی تھی سبحان اللہ کتنی تھی, اس سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا بات لی. اور اس کو تو میں نے تو اس کو پریکٹیکلی آزمایا بھی نہیں, اور یہ بالکل ٹرو ہے کہ اگر آپ کے پاس دو لوگوں کا ایک کا کھانا ہے تو وہ دو کے لیے انف ہوتا ہے نا, ہے نا آپ نے اس کو آزمایا. اور جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ تو اسپیشل کرامت تھی نا حضرت ابو بکر کی, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی. تو اگر اس پہ ہم عمل کریں نا تو ہم کھانا ویسٹ کرنے سے بچ جاتے ہیں. تو یوزلی گھر میں تو نہیں آپ کو پتہ چلتا, لیکن اگر آپ کہیں باہر جائیں ہے نا تو آرڈر کریں تو ضرور اس چیز کو. میں نے تو آزمایا کہ اگر دو لوگوں کا کھانا اور ایک کا کھانا ہوتا ہے وہ دو کے لیے انف ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں تو اتنے سارے مہمانوں کو. دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں سے پریشان بھی نہیں ہونا اس چیز سے کہ اگر زیادہ مہمان آ جائیں تو ایک دم ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا, یہ نہیں پڑھا تھا سب کچھ. لیکن ابھی الحمدللہ اگر پریکٹیکلی اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسی میں بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں آپ کے کھانے میں. مین چیز ہے کہ آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے, ہے نا, دل ہمارے کھلے ہونے چاہیے. الحمدللہ. تو یہ جو تھا یہ تو اسپیشل تھی کہ اولیاء اکرام کی کرامات ہیں, تو ابھی بھی اس طرح کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ہیں, ہے نا. بات وہی ہے کہ اللہ پہ جیسے بھروسہ کریں گے. الحمدللہ, بہت بالکل, الحمدللہ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ جو بھی ہم نے حدیث میں جو جو ہم پڑھتے جائیں اس حدیث کو ضرور شیئر کریں, ہے نا. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوچ کی بات ہے نا, کہ جس طرح بھی آپ سوچتے ہیں, اب جب آپ نے پڑھ لیا کہ یہ حدیث ہے تو ہمارا ایمان ہے نا کہ یہ سچ ہے نا, تو پھر وہ زیادہ جو ہے آپ اس کو یقین کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر وہ واقعی ہو بھی جاتا ہے نا. جیسے کسی ڈاکٹر پہ کسی کو بلیو ہوتا ہے نا, اللہ پہ, اچھا ہو, بالکل, کسی کو بلیف ہوتا ہے کہ مجھے اسی سے مجھے شفا ملنی ہے, تو آپ کو اب جو کوئی آپ کو اس طرح کے بھی کوئی سمپل بھی دے دے گا تو آپ کو ہو جائے گا کہ بس, کیونکہ وہ آپ کا یقین ہے اس پہ, ہے نا. تو اسی طرح ہمارا جتنا یقین, ہمارا ایمان جو اللہ پہ, اللہ تعالیٰ کی بات پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ, جتنا زیادہ ہمارا ایمان ہوگا تو اتنا ہمارے لیے عمل کرنا بھی آسان ہوگا, ہے نا, انشاءاللہ. تو آپ لوگ اس میں سے دیکھیں جو حدیث اپنی کوئی نہ کوئی ضرور یاد کریں, اپنی ویکینڈ پہ اس کو شیئر کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا نا سیشن, یا تو آپ اگر مجھے کہیں گے تو میں آپ کو ایک حدیث کا نمبر بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس طرح کرتے ہیں ہم جو ہے حدیث نمبر ایک تو آپ لکھیں 361, ٹھیک ہے, اس کو یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے, سب یاد کریں گے نا اس کو, 361, ٹھیک ہے, ایک ہی رکھیں, اس کو یاد کریں, اور باقی پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم اس کو لسننگ کریں گے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ. تو ابھی آپ کے بریک کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر آپ لوگوں کی سب کی پارٹیسپیشن کا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاری. اب میں جو بھی آپ ایک ایک بھی لکھتے ہیں نا, لیٹر بھی لکھتے ہیں, تو اس کو بھی آپ کو پتا ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے وہ, ہے نا. تو ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں اس میں. تو انشاءاللہ بریک لیں, اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں کلاس کو. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن طاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
تعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا لعبيدك نردا يا خالقنا يا رب لعبيدك نردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده
Yeah. الحمد أنت قيوم السماوات
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہمارا بریک کا ٹائم اوور ہوا الحمد للہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ فریش بھی ہو گئے ہوں گے الحمد للہ آپ نے نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہوں گے الحمد للہ کتنے لوگ ہیں جو واپس آ گئے ہیں بریک سے ماشاء اللہ اور کیا کرتے ہیں آپ لوگ بریک میں کیا کیا سب نے مومران رونا الحمد للہ الحمد للہ دیکھیں اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے نا الحمد للہ تو چھوٹا سا ہمارا ہوتا ہے لیکن اس میں ہم فریش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں الحمد للہ 10 منٹس میں کہ بہت کچھ کر لیتے ہیں نا الحمد للہ ان کو کھانا دیا ہے گڈ ماشاء اللہ الحمد للہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم گھر کے کمفرٹ میں بیٹھ کے کلاس لیتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ ہم اپنے الحمد للہ بریک میں جلدی سے ہم اپنا کام بھی نپٹا سکتے ہیں اتنی ساری برکت دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے کام کرتے ہیں نا بریک فاسٹ ایٹ آور الحمد للہ اور یہ بھی دیکھیں اس کی خوبصورتی ہے کوئی دنیا کے کسی کونے میں کہیں بریک فاسٹ کا ٹائم ہے کہیں لنچ کا اور کہیں ڈنر کا تو اس دیکھ کے یہ اللہ کی آیات ہے نا ہمارے لیے الحمد للہ تو چلے ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارا اگلا جو سیشن ہے سکسیسفل لائف کا تو دیکھتے ہیں آج اس میں ہمارے لیے کیا ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ اور کیا آپ نے پچھلے سبق پہ کچھ غور کیا سبق سے مراد سبق لینا ہے نہیں نہ کہ کوئی سبق یاد کرنا ہمارا یہ سیشن ایسے سبق کا ہے کہ جس کا اثر ہمیں اپنی شخصیت پہ دیکھنا ہے تو جو کتاب جس میں یہ نوٹس جانے چاہیے وہ آپ کا وجود ہے آج ہم کچھ اگلی باتیں دیکھیں گے کچھ اور باتیں دیکھتے ہیں کہ جس کا تعلق انسان کی کامیابی کے ساتھ ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک انسان کی کامیابی میں عقل کا کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے ہاں تو ایک کہاوت بنی ہوئی ہے پنجابی میں، لیکن شاید آپ میں سے کچھ سمجھ جائیں. کہتے ہیں کہ عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، یعنی جس میں عقل نہیں ہے اس کی تو موج نہ فکر نہ غم، اور عقل فکر کو جنم دیتی ہے. تو بات یہ ہے کہ موجیں تو بنا لیں گے یہاں، لیکن آخرت کی موجیں نہیں ملیں گی اگر عقل کو عقل سلیم نہ بنایا. اسی طرح دوسری چیز جو ہم اس زمن میں دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ پازیٹو تھنکنگ، مثبت انداز فکر. سننے میں یہ لفظ تھوڑا سا کے لیے نیا ہو سکتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہماری کامیابی کے راستے میں ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. پازیٹو تھنکنگ کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھنا، ان سے خوش گمان رہنا، ہمیشہ کسی چیز کا مثبت انداز سامنے رکھنا. کسی بھی انسان کی شخصیت کی تعمیر اور اس کی ترقی میں یہ اہم چیز ہے. جس انسان کے اندر پازیٹو تھنکنگ ہوتی ہے نا، وہ مشکل حالات میں بھی مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مایوسی سے بچ جاتا ہے، اس کے اندر ایک انرجی آتی ہے. یہ ایسی ہے جیسے کہیں ایک گلاس پانی ہو نا، آدھا گلاس پانی کا ہے اور آدھا خالی ہے. جو مثبت سوچ والا انسان ہے نا، وہ اس گلاس کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، جبکہ نیگیٹو یا منفی سوچ کا حامل شخص کہے گا آدھا گلاس خالی ہے. پہلا شخص جو ہے نا، اس کا یہی رویہ زندگی کے معاملات پہ ہوتا ہے. وہ تلخ اور مشکل حالات میں بھی امید اور اچھائی کا پہلو رکھتا ہے. وہ ہر موقع کو غنیمت سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی راستہ نکل آئے تاکہ میں اس حالت کو بدل لوں. اس کے برعکس جو نیگیٹو تھنکنگ کے حامل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مایوسی، احساس کمتری اور نہ جانے کتنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے، قوت عمل میں کمزوری آتی ہے، اولو لزم نہیں رہتے اور بالکل مایوسیوں کے اندھیروں میں جا کے یا تو کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں یا تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. لوگوں سے وہ بیزار، لوگ ان سے بیزار. نتیجہ کیا ہوا؟ کیسا شخص اپنی زندگی کا سرمایہ گھلا دیتا ہے اور قبر کے اندر جانے کے لیے تیار ہے. اس کے برعکس پازیٹو تھنکنگ، ہر چیز کے اچھے پہلو کو سامنے رکھنا، انسان کو اندھیروں میں ستاروں کی روشنی نظر آنے والی کیفیت کی طرح زندگی کے مصائب میں اپنا راستہ نکالنے والا بناتا ہے. سوچئے زندگی کے کوئی حالات، کوئی واقعات، یہ زندگی دھوپ اور چھاؤں کا نام ہے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ وہ دن ہے جو ہم لوگوں کے بیچ میں پھرتے رہتے ہیں. یہ زندگی دھوپ اور چھاؤں کا نام ہے. لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، اس طرح کی بہت ساری کہانیاں اور کوٹیشنز آپ پڑھتے ہیں. لیکن جو ہی عملی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، اور بڑے بڑے حوصلے والے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ بھی راستہ نہیں پاتے، اور بعض دفعہ تو خودکشی تک کیفیت آتی ہے. کوئی تو خود کو کش کر لیتے ہیں اور کوئی دوسروں کو کر دیتے ہیں اپنے جلنے اور کڑنے کے انداز سے. ایک نیگیٹو اپروچ والا شخص بعض دفعہ پورے گھر کا رخ بدل دیتا ہے. جیسے گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص جو اسٹیئرنگ کو سنبھالے ہوئے، اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے یا وہ کسی مشکل کا شکار ہو تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے باقی تمام لوگوں کی زندگی کو خطرہ لگ جاتا ہے. اسی طرح ایک نیگیٹو تھنکنگ والا شخص سب کی موت کا سبب بن سکتا ہے. اخلاقی موت، رشتوں کی موت، تعلقات کی موت، اس سے خود کو بھی نکالنا ہے انشاءاللہ. اس سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، پھر ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ کرنا، اچھا یہ لینا کرنا. آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. یہ سب کرنے کے بعد جب دوبارہ آپ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتا ہے آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ اگر ہم نے اس عادت کو اپنے اندر رکھا تو ہماری سوچ بہت خوبصورت ہوگی. اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے نا، یہ فکر کا ہے، تفکر کر رہے ہوں، اب اپنے اندر کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہی اصل میں جہاد بن نفس ہے. پہلی چیز آپ نے عقل کو دیکھا، عقل کو عقل سلیم بنانا، اس کا بہترین استعمال کرنا. اسی میں ہم نے دیکھا کہ عقل کو پھر بڑھاتے کیسے ہیں، تکمیل کیسے ہوتی ہے، اور اسی میں ہم نے دیکھا کہ ذہانت کیسی چیز ہے. تب دوسری چیز دیکھی، مثبت انداز فکر. اسی طرح ایک تیسری چیز جو انسان کے اندر کا جذبہ ہے لیکن اس کا اثر انسان کی بیرونی شخصیت پہ آتا ہے، اور وہ ہے شکر کا احساس. شکر کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی پسندیدہ چیزوں میں استعمال کیا جائے. ہر وہ شخص جس نے کسی چیز کو کسی ایسے کام میں استعمال کیا جس کے لیے وہ چیز پیدا نہیں کی گئی تھی، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اللہ کا اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کی، کفران نعمت کی. جیسے ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے کھڑا کیا، اس سے ایسے گندے اور رذیل قسم کے کام لینا کہ جو اس کو انسانیت کے درجے سے گرا دیں، تو یہ انسانیت کا نہ شکراپن ہے، یہ کفران نعمت ہے. کسی کے پاس بہترین صلاحیتیں موجود ہیں اور آپ اس سے معمولی کام لے لیں، یہ بھی کفران نعمت ہے۔ اس لیے ہر ایک سوچے، اللہ نے مجھے جو مینس دیے، جو ریسورسز دیے، جو سکلز دی، کبھی کبھی انسانی چیزیں جو ہماری پرسنل ذات سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ مادی چیزیں ہمارے پاس، مالی دولت، مال و دولت اور اس طرح کی صورت میں، ان سب کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ ہم ان کو غلط جگہوں پہ لگا دیں گے نا تو یہ ناشکری ہوگی۔ اللہ ہمیں بہت بڑے کام کے لیے چننا چاہتا ہے، اور ہم ایک چھوٹے سے کام کے لیے دنیا میں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، یہ اس وقت کی ناشکری ہے۔ عمل کا شکر اپنانا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب آپ کے دل کے اندر شکر کے جذبات آئیں گے نا، تو آپ کے اندر ایک نئی شخصیت ابھرے گی۔ مثلاً پھر آپ دل کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ کہ نیکیوں اور بھلائیوں کے ارادے کریں گے، تمام مخلوق کے لیے خیر خواہ ہو جائیں گے۔ آپ کے دل میں درد پیدا ہوگا، رد دین و نصیحہ کے ضمن میں آپ سراسر سراپائے خیر خواہی بن جائیں گے ہر ایک کے لیے۔ اسی طرح زبان کا شکر کہ اللہ کی تعریف کریں، جو اس نے نعمتیں دی ہیں ان کا احساس کریں، اس کا اظہار بھی کریں۔ کسی کا قول ہے کہ نعمت ایک جنگلی جانور ہے، اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کر رکھو، ٹھیک ہے؟ شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے، وَاِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے پکارا، یعنی اور جب تمہارے رب نے پکارا کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور نہ شکری کرو گے تو نعمتیں گھٹ جائیں گی۔ اس لیے پازیٹو تھنکنگ، حسن ظن اور شکر، یہ انسان کے اندر قوت عمل پیدا کرتے ہیں۔ آپ بھی ان کو اپنے مزاج کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ اس سے آپ اپنے اندر ایک نئی تبدیلی محسوس کریں گے۔ ناشکرا انسان بہت مایوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو پازیٹو تھنکنگ اور شکر ملتے جلتے جذبات ہیں۔ جو پازیٹو تھنکنگ والا ہوگا نا، وہ ہمیشہ شکر گزار ہوگا، اور جو شکر گزار ہوگا اس کی سوچ خود بہت ٹھیک ہوگی۔ مثال دوں گی چھوٹی سی، کوئی شخص جیل میں پہنچ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، اب اگر وہ نیگیٹو اپروچ کا حامل ہے تو وہ کہے گا، دیکھا کیا فائدہ ہوا میری نمازوں کا، کیا فائدہ ہوا خیر خواہی کا، مجھ سے تو فلاں اچھے ہیں جو جرم کر رہے ہیں اور باہر پھر رہے ہیں، اور میں بے گناہ جیل میں پڑ گیا۔ یہ نیگیٹو اپروچ ہے۔ اور دوسرا کیا کہے گا، اچھا اللہ نے مجھے جیل میں رکھا، کیا فائدے ہیں جو میں یہاں بیٹھ کے لے سکتا ہوں، اچھا مجھے ورک نہیں ملتا تھا، اچھا میں سارا دن بھاگتا تھا، میں ڈرائیونگ بہت کرتا تھا، چلو کوئی بات نہیں، شاید یہ وقت اب میرے لیے، چلو کوئی بات نہیں نا، اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو بھی تو دنیا کے کوئی کام نہیں کرتے نا، چل جائیں گے کام بھی، میں یہاں بیٹھ کے اپنے وقت کا استعمال کرتا ہوں۔ پھر جو چیز اس کے پاس ہوگی نا، اس کو لے کے تو وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائے گا۔ ایسا دوسرا شخص جب نکلے گا نا تو ایک نیا انسان بنا ہوگا، اور پہلا شخص اگر نکلے گا نا تو وہ ایک درندہ بن چکا ہوگا کہ اب میں بھی لوگوں کو مزہ چکھاؤں گا، اور اس طرح کے نعرے لگائے گا۔ تو شکر اور مثبت انداز فکر انسان کو عمل کی طرف راغب کرتا ہے۔ چوتھی چیز جس کا انسان کی شخصیت سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے وجود کا احساس ہونا۔ احساس وجود کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ ہر انسان کو اپنے وجود کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کے تقاضوں کی سمجھ ہونا بھی لازم ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کا احساس ہونا۔ آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے نا، یہ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ کانے تو سمجھتے ہیں نا، آپ کے ایئرز نہیں بلکہ کان، مائنڈز، معدنیات جہاں سے نکلتی ہیں۔ تو جو انسان ہوتے ہیں نا، یہ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے باہر سے پہاڑ کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا نا عام انسان کو، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اس زندگی بھر اپنے آپ کو اور دوسروں کو پہچان نہیں پاتے کہ ان کے اندر کیا کیا خیر چھپی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرے اور ان کو خز کر لے۔ جو انسان اپنی خوبیوں یا خامیوں کو بھی خیر کے راستے میں لگا لیتا ہے نا، وہ لوگوں کے لیے واقعی ایک خزانہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال بھی کرے اور ان کا اظہار بھی کرے۔ ہمیں بات بات میں لوگوں کی بات پہ جھک بھی نہیں جانا چاہیے کہ لوگ تر نوالا سمجھ کے ہمیں راستے سے ہٹا دیں یا نکل جائیں، اور نہ ہمیں ایک پتھر کی طرح راستے میں اٹکا رہنا چاہیے کہ ہم تو اپنی بات سے ہٹیں گے نہیں اور تم چاہے صحیح بھی کہو۔ نہیں، انسان بہت فلیکسیبل ہو اور جو اس کے اندر خوبی ہے اسے اپنے ماحول پہ اثر ڈالے۔ اب دیکھیے کہ پھول اپنی خوشبو پھیلاتا ہے نا، پانی زمین کو نرم کرتا ہے نا، ہوائیں پتوں کو ہلا سکتی ہیں۔ تو ہم اپنے اچھے اخلاق اور اپنی خوبیوں کی بنیاد پہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر اثر کیوں نہیں ڈال سکتے، یا ہماری کسی خوبی کی وجہ سے دوسروں کو ان کی غلطی کا احساس کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ تو ڈسکور کیجئے، اپنے آپ کو آبزرو کیجئے، کیا چیز میرے اندر اچھی ہے، کیا چیز میرے اندر خراب ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ نے خود کو ڈسکور کیا تو پھر آپ خود کو استعمال بھی کر سکیں گے. اس سے بہت زیادہ آپ کی ذات کے اندر خوبصورتی آئے گی. اور یہ ساری چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا کہ آپ اچھے ہوتے جا رہے ہیں؟ دو طریقوں سے پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ اندر کی بات اور ایک باہر کی بات. اندر کی بات کیا ہے؟ آپ کے اندر سکون آئے گا, اطمینان آئے گا. اگر آپ اکھڑے اکھڑے رہتے تھے, بکھرے تھے, تو آپ کو لگے گا کہ اب آپ سمٹ گئے ہیں, سیٹسفیکشن کا احساس ہوگا. اور باہر سے کیسے آئے گا؟ اس کی گواہی آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ دیں گے کہ اب ان کی ذات پہلے سے زیادہ فائدہ مند ہو رہی ہے, اور آپ کو دوسروں سے محبتیں بھی ملیں گی اور قدردانی بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. اگلی چیز جو انسان کی فکر کو مضبوط کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت ہو, جس کو کہتے ہیں نا تجزیہ کرنا. یا کچھ لوگوں کا آبزرویشن اتنا کھین ہوتا ہے, گہری نظر رکھتے ہیں کہ چلتے بندے کو دیکھ کے اس کے اندر کی کیفیت کو جانتے ہیں. ہمارے ہاں اس کے لیے بولتے ہیں کہ اڑتی چڑیا کے پر گننا. اب یہ تو نجات کی ضمن میں کہتے ہیں, لیکن انسان کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہونی چاہیے. اپنے حالات واقعات کا تجزیہ کرے, کچھ ہوا تو کیوں ہوا, اس کے اسباب کیا تھے, نتائج پہ غور کرے, ایک لائحہ عمل بنائے اپنی زندگی کا, اور ہر چیز کے مثبت اور منفی پہلو سامنے رکھے, اور ہر کام کرتے وہ نصب العین کو سامنے رکھے. نصب العین کیا ہوتا ہے؟ جہاں آنکھیں نصب ہو جائیں, جھنڈا نصب کیا جاتا ہے نا گاڑنا, جہاں آپ کی آنکھیں گڑ گئیں وہ آپ کا نصب العین ہے. فوکسڈ ہونا, جب آپ نے ارد گرد کا صحیح مشاہدہ کر کے صحیح تجزیے پہ پہنچ گئے تو آپ لوگوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. زندگی میں ایک جملہ اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں فلاں مجھے استعمال کرتا ہے, ہر ایک مجھے استعمال کرتا ہے. تو وہ ہر ایک نہیں, آپ ایک ہیں اس کے ذمہ دار. اس ہر کو اتار دیں. یہ آپ ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں میں ایک لٹو کی طرح گھومتے ہیں. اصل میں آپ کو بھی انسانوں کو پرکھنا نہیں آیا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیشہ میرے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے, اس دفعہ پھر میں نے صحیح انسان کا انتخاب نہیں کیا. تو یہ آپ کی کمی ہے. آپ لوگوں کو آبزرو کریں, دیکھیں کہ ان کے اندر کیا چیزیں چھپی ہیں. کوئی بات کر رہا ہے تو کس نیت سے کر رہا ہے؟ یہ آپ کے فائدے کی بات کہہ رہا ہے, لیکن کیا حقیقت میں اس کا اپنا فائدہ تو نہیں؟ اور یہ چیز ملتی ہے اللہ کے ڈر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا بھی یہ خلاصہ ہے کہ حکمت کا جو سورس ہے نا وہ اللہ کا خوف ہے. آپ اللہ سے ڈرتے جائیں, اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے دل کو حق اور بات کا محافظ کر دے گا. پھر جیسے آپ کو لوگوں کا باہر دکھتا ہے نا, ان کا باطن بھی دکھے گا. اور تجربہ اور مشاہدہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. اگلی چیز جو آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ اور عزم. اپنے ارادے اور عزم بلند رکھیے, اور آپ کے عزائم بہت صالح قسم کے ہوں. برے عزائم مت بنائیے, ایسے ارادے رکھیے کہ جن کو عملاً کیا بھی جا سکے. محض ارادہ کر لینا اور عمل نہ کرنا, اس چیز سے دنیا میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. ارادہ کرنے کے بعد اگر مشکلیں بھی آ جائیں تو ڈریے نہیں, یہ آپ کو انسان بنانے کے لیے آتی ہیں. اگر ناکامیاں اور محرومیاں ہیں تو گھبرائیے نہیں, اس لیے کہ اندھیروں سے گھبرانے کی بجائے اندھیروں میں ستاروں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اندھیرا نہ آئے تو کبھی کوئی ستارہ نہ چمکے. یہ اندھیرے تو ستاروں کی چمک کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں. اسی طرح زندگی کی شاہراہ پر جب سرخ سگنل نظر آتے ہیں نا, تو اسے ناکامی مت سمجھیے. چند لمحے آرام کیجیے, سب سگنل کا انتظار کیجیے. یہ لمحے جو ہے نا, یہ آپ کی قوت کو جمع کرنے کے لیے آتے ہیں. کبھی کبھی مشکلات کی وجہ سے انسان سٹک ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے. کوئی پریشانی, بیماری, لے آؤ, کوئی اور آپ کے مقصد کے راستے میں رکاوٹ آ گئی, تو آپ کو سوچنے کا وقت مل جاتا ہے کہ میں ذرا اپنی قوت کو جمع کر کے اب نئے سرے سے ہمت کروں. کبھی آپ نے دیکھا ہو میدان جنگ میں جو لڑتے ہیں یا کھلاڑی, شروع میں ہار آتی ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے پھر انسان سوچتا ہے, اور پھر ایک دم اپنی پالیسی یا اپنی ٹیکٹس کو بدل کے دوسری طرف سے حملہ کرتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے. تو یہ مشکلات اللہ کا قرب دینے کا ذریعہ بنتی ہیں. مت گھبرائیے, حبس آتا ہے نا تو اس کے بعد بارش ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی حبس آ چکا ہے, سانس ہی نہیں نکل رہی, سارے راستے بند دکھتے ہیں, تو بارش کے انتظار کیجیے, رحمت کی بارش. بس آپ کو عزم کرنے کی دیر ہے, اللہ آپ کو مقاصد حاصل کروا دے گا. رابندر ٹیگور ہے ایک شخص, اس نے عزم کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی. کہتا ہے کہ شام کا وقت تھا اور سورج غروب ہو رہا تھا. ڈوبتے ہوئے سورج نے پوچھا, ہے کوئی جو میری جگہ لے؟ کسی جھونپڑے میں ایک دیا تھا, وہ ٹمٹما رہا تھا. اس نے جواب دیا, ہاں میں کوشش کروں گا, اور اس نے اس گھر کی کائنات کو روشن کر دیا. یہ ہے زندگی کا سبق. بڑے سورج نہیں بن سکتے تو نہ صحیح, اگر چھوٹا سا دیا بھی ہے نا, کوشش کریں تو آپ کم از کم اپنے گھر کو تو روشن کر ہی لیں گے, دنیا کے اندھیرے دور نہ بھی کر سکے. اس لیے پوری کوشش کریں جو کر سکیں. فتق اللہ مستطعتم, اور نتائج اللہ کے سپرد. نیت صاف ہو ہوگی، محنت اگر آپ کی صحیح رخ پر ہوگی اور آپ اپنے مقصد سے وفادار ہوں گے تو انشاءاللہ جو نتائج مطلوب ہیں وہی نکلیں گے، بلکہ اس سے بھی اچھے. اور اگر کسی وجہ سے ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اچھا اثر نہ بھی نکلے تو سمجھ لیجئے کہ اجر آخرت کے لیے رکھ دیا گیا، جیسے بہت سارے انبیاء کرام کا رکھا گیا. ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنی ہے، اجر تو اس نے دینا. ہم اپنی حصے کی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے ظرف کے مطابق ہمیں اجر دے گا. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکین فیال کے. یعنی شرمندگی کے ساتھ جو میرے آنسو گرے اللہ نے اس کو موتی سمجھ کے چن لیا، کل قیامت کے دن اس کا بہترین اجر دے گا. صرف کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر اسی بات کو ہم اپنی نیکسٹ نشست میں دوبارہ دیکھیں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ، کیسا لگا آپ لوگوں کو آج کا سیشن؟ چھوٹا سا، بہت ہی خوبصورت، چھوٹی چھوٹی سی ٹپس، بہت خوبصورت ہے نا. الحمدللہ. تو کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ ایک ایک جملے میں لکھے آپ، ایچ اینڈ ایوری ورڈ آف دی لیکچر از پرل. بالکل سبحان اللہ. اور وہی بات کہ ان کو نوٹس پہ لکھنے کی بجائے انہیں ان کو ہم نے اپنے دل کی تختیوں پہ لکھنا ہے نا، اور اپنے اوپر ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے نا. تو پھر کتنی خوبصورت وہ بن جائے گی نا، کہ عقل اور فکر کو بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں جو استاذہ جی نے بتائی آج ہمیں کیا تھا، اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ پازیٹیو تھنکنگ ہے نا. تو پازیٹیو تھنکنگ ہوگی کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ کے بس اچھا گمان ہی کرنا نا ہر کسی کے لیے ہے نا. شکر از ایکچولی، بالکل شکر از ایکچولی بہت ہی، یہ ساری چیزیں دیکھیں انٹر ریلیٹڈ ہے نا. پازیٹیو تھنکنگ ہوئے گی تو بندہ شکر گزار ہوگا ہے نا. عقل کا کامیابی میں گہرا تعلق، بالکل. ون اسٹاپ اسٹاپ ٹیکنگ نوٹس، لسن اینڈ فیل. الحمد للہ، دیٹس وٹ اٹ جو نا وہ مطلوب ہے ہم سے ہے نا، کہ اس کو فیل کریں، اس کو اپلائی کریں ہے نا. بس چھوٹے چھوٹے آپ بے شک ایک ایک اس کو جیسے اس طرح لکھ لیں، پازیٹیو تھنکنگ اور شکر اور پھر احساس وجود، ایک ایک لکھ لیں تاکہ آپ کو ہنٹ ہے. باقی تو واقعی ہی یہ فیل کرنے والی باتیں، اپنے اوپر لینے والی باتیں یہ ہے نا. اور ان کو اگر ہم جتنا مرضی خوبصورت نوٹس بنا لیں، ان کو ہم اپلائی نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ان کا ہے نا. اپنے عزم کو بلند کرنا ہے، شکر کا احساس ہے نا، اپنے اندر جو ہے چھپی ہوئی جو اپنی صلاحیتوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے نا، تو اس کو آپ نے تو ابھی اسپیشلی جب آپ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں نا، تو آپ نے دیکھے کہ اللہ آپ نے دیکھے آپ کے آپ کیا کر سکتے ہیں ہے نا، کہاں پہ آپ کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کو آج دیکھے ماشاء اللہ ہمارے ساتھ سسٹر سمینا نے کیا، پہلے سسٹر سمرین کرتی ہے ایڈمن کا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، پہلے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے ہے نا، پہلے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں نا، لیکن جب ہم اس کو کرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا آسان کر دیتے ہیں. صرف ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچاننے، سیکھنے کی کوشش کریں ہم ہے نا. صرف اس پہ نہیں جو بس کر رہے ہیں، اس پہ کبھی بھی ہم اس کو کافی نہ سمجھیں. دیکھیں کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے قبول کرے، جو بھی جہاں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ لگا رہے ہیں. اور یہ ان کو جو بھی ہم سیکھتے ہیں نا، اس کو پھر اپنی زندگی میں لے کے آئے ہیں نا. یہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا جو ہمارا سفر ہے نا. تو اوپر سے ہمیں اتنی اچھی الحمدللہ ٹپس مل جاتی ہیں. تو ضرور آپ لوگ بھی آگے آئیں کہ ہم دیکھیں، یہ نہ انتظار کریں کہ ہمیں کوئی کام کہے گا ہے نا. جیسے صحابہ کرام کا الحمدللہ ہم سیرت پڑھتے، خود سے پوچھیں کہ ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں نا. الحمدللہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو اور دین، محض ارادہ نہیں عمل بھی ہے نا. بالکل، ارادہ کریں، عمل کریں، اور پھر نتیجے کی آپ پرواہ نہ کریں. اگر تو یہاں پہ ہمیں اچھا نتیجہ مل جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے نا, تو الحمدللہ. تو لیکن پھر ایک تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں اچھا نتیجہ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اجر تو ہمارا ضائع نہیں جاتا نا. I always want to try good things, never has it. MashaAllah, that's good. That's the spirit, ہے نا. ہم سب سے جو ہم سب سے مطلوب ہے پھر لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت ہے نا. کہ اگر جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے, تو دیکھیں آج ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اس میں بھی ہماری ہی کہیں فالٹ ہے نا. تو حکمت, اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی ہے بہت ساری ہے نا. اور اس کا سورس ہمیں کیا پتا چلا کہ حکمت کا سورس کیا ہے, حکمت کا سورس اصل سورس کیا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے نا, یہ بھی تقوا نا, تقوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہے نا دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ پھر حکمت دیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. چلو آپ لوگوں نے سارے پوائنٹس کر لیے کور ہے نا, تو بس ضرور آج سے اپنے آپ کو کریں, اپنی انالیسس کریں, سوچیں جا کے کہ کہاں پہ میں کیا کر سکتی ہوں ہے نا, وہ کس طرح کر سکتی ہوں اس کو. تو ارادہ کریں, جیسے ہم نے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے پھر اس کو آسان کرے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے, اللہ کو ہماری ضرورت ہے جیسے ہمیشہ ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اپنا چھوٹا سا بھی ہم سے کوئی کام لے لے تو یہ ہمارے لیے وہ ہے نا, آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت ہی ہے. تو چلے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن, ماشاء اللہ سب کی ایکسیلنٹ پارٹیسپیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے, آپ کو اپنے دین کے لیے چن لے, سب کو کہیں نہ کہیں جہاں جہاں بھی آپ ہیں. ان شاء اللہ ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے, تو اگلا ہمارا جو سیشن ہے سیرت کا انشاءاللہ, تو آپ لوگ اس کے نوٹس لیں انشاءاللہ, اس کے بعد ہم ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا, اور ساتھ ہی ساتھ جو مدینہ کے ارد گرد کے عرب تھے, بدو دیہاتی لوگ کہہ لیں آج کی زبان میں, ان کو بھی کہا کہ تم بھی تیاری کرو, لیکن خبر چھپائی رہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. جو میٹنگز ہوتی ہیں نا, جو پلاننگز ہوتی ہیں, اگر اس کی باتیں باہر آ جائیں نا, تو بعض فائدے سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی کی, اور وہ کیا تھی کہ اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے, تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائیں. یہ بھی دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ ساتھیوں کو اچھی طرح تیار کر دیا, ویل پلانڈ, اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ قریش کو پتہ نہ چلے. بولا آپ نے یہ دعا کیوں کی, سوچئے ذرا. اچانک حملہ کرنا چاہتے تھے, وجہ جی وجہ یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کی سرحد میں خون ریزی ہو. ظاہر ہے کہ جب دونوں گروہ تیار ہوں گے لڑنے اور مرنے کے لیے تو قتل تو ہوگا نا, مقابلہ ہوگا. آپ یہ نہیں چاہتے تھے, آپ چاہتے تھے کہ اچانک جائیں اور وہ ہمارے آنے کو سن کر خوف زدہ ہوں اور گیو اپ کر دیں, اور مکہ کی جو حرمت ہے وہ نہ ٹوٹے. رازداری کے لیے آپ نے رمضان کے شروع میں ابو قتادہ کو مدینہ سے 36 میل 36 مائل دور بطن ادم, جگہ ہے ادم, بطن کہتے ہیں درمیان, پیٹ کو بھی کہتے ہیں نا, یعنی ویلی, اس کی طرح روانہ فرمایا, تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے. اب یہاں سے بھی آپ سیکھیے, لیڈرز کو ہر بات ہر وقت کھولنی دینی چاہیے. ہر بات, اگر 10 باتیں وہ بتاتا ہے تو 2 چھپا بھی لے, تاکہ مناسب وقت پہ اس کا اہتمام ہو. اب یہ قسم کا بالکل ڈاجنگ سٹائل لگ رہا ہے نا, بظاہر اس میں کوئی غلط نہیں ہے, لیکن لوگوں میں خبر پھیل گئی نا کہ اچھا یہ ادم جگہ پہ کوئی کچھ ہونے والا ہے. تو ذرا اگر کسی جگہ مخبری ہو بھی گئی نا کہ مدینہ میں جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو پتا چلے گا نہیں نہیں وہ ادھر جا رہے ہیں, مکہ کی طرف دھیان نہ جائے. خیر, ایک بڑا دلچسپ واقعہ, انشاءاللہ آپ تفسیر کے سیشنز میں سورۃ الممتحنہ کی تفسیر میں تو پڑھیں گے, لیکن ادھر اس کا ذکر نہ کرنا بالکل ہی زیادتی ہوگی. اور وہ واقعہ ہے حاطب بن ابی بلتا کا. میں کہتی ہوں کہ اس وقت ہم سنتے ہیں, سب اپنے آپ کو حاطب بن ابی بلتا کی جگہ رکھ لیں. اپنے لفظوں میں ان کا واقعہ بتا دیتی ہوں کہ چونکہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ قریش کو ہمارے آنے کی خبر نہ ہو, اب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کیسے پوری کی کہ وہی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا گیا کہ ایک صحابی حاطب بن ابی بلتا نے مکہ کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا ہے, جس میں خبر دے دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں. اور یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا سارا, جس کا نام تھا طوائف تھی, اور یہ ان عورتوں میں سے تھی کہ جو فتح بدر کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے ایک قسم کی مدینہ آ گئی. اور انہوں نے مدینہ میں آ کر کس طرح اجازت لی وہاں رہنے کی کہ اللہ کے نبی بڑے بڑے سرداروں کو تو آپ نے مار دیا, وہ ہماری قدر کرتے تھے, جشن ہوتے تھے, رقص و سرود کی محفلیں تھی, ہم گانے گاتی تھی, وہ ہمیں کھلاتے پلاتے تھے, اب وہ تو مر گئے تو مکہ میں تو ہم بھوک سے مر رہے ہیں, تو ہمیں یہاں رہنے دیا جائے. یعنی ایک قسم کے اسائلم پہ یہ مکہ سے مدینہ آ گئی. اصل میں یہ جاسوس تھی, ادھر کی خبریں ادھر اور ادھر کی خبریں ادھر لے کے جاتی تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ حاتم نبی بلتا نے وہ خط اس عورت کو دیا, کچھ معاوضہ دیا اس کو اور کہا کہ یہ خط قریش کو پہنچا دو. اللہ کے نبی کو یہ خبر مل گئی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ, مقداد, زبیر اور ابو مرثد غنوی ان چاروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جو اس عورت سے وہ خط لے کے آؤ, اور جگہ بھی بتا دی روضہ خاخ. روضہ تو باغ کو کہتے ہیں نا, تو خاخ جگہ تھی وہاں حودج میں, یعنی جس طرح پالکی سی ہوتی ہے اس میں ایک عورت ہوگی, اس کے پاس ایک خط ہوگا, وہ خط لے کر آؤ اور جا کر خط دو. یہ چاروں صحابہ نکلتے ہیں اور انہوں نے تیزی دکھائی. کچھ صحابہ نے حضرت علی سے کہا ان میں سے کہ ذرا آہستہ چلے, شاید وہ عورت کہیں اور مل جائے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ روضہ خاخ پہ ملے گی تو عورت وہی ملے گی. یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھی کتنا آپ پہ ٹرسٹ کرتے تھے, کہ ان کو یقین تھا کہ جو کہہ دیا وہی ہوگا, اور واقعی وہی ہوا. ان کو وہاں ایک عورت دکھی, اس کو روکا, کہا بتاؤ کون ہو, کہاں سے آئی ہو. اس نے چھپانے کی کوشش کی, کہنے لگے کہ دیکھو ہمیں پتا ہے کہ تمہارے پاس ایک خط ہے, دیتی ہو تو دے دو, نہیں دو گی تو ہم تمہاری تلاشی لیں گے. خیر اس پہ اس عورت اپنے بالوں کے اندر ایک جوڑا بنا رکھا تھا, اس کے اندر وہ خط تھا, وہ خط ان کو دیا. اللہ کے نبی کے پاس سے خط لایا گیا, اور خط کیا تھا, ایک ثبوت تھا. خط بن ابی بلتا کی ایک قسم کی خیانت دکھ رہی تھی. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں یہ خط تھا. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہوا. خیر قصہ مختصر, خاطب نبی بلتا کو بلایا گیا, کہا کہ خاطب یہ کیا ہے. اب آپ سوچئے ذرا, اگر اللہ کے نبی میں صبر اور تحمل نہ ہوتا تو اس وقت ایک مخلص صحابی جو تھا وہ قتل کر دیا جاتا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی مجھے چھوڑیے, میں اس کی گردن مار دوں, کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے, گویا کہ یہ منافق ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں نہیں پتا یہ جنگ بدر میں شامل ہو چکے ہیں, اور اللہ نے غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کو آسمان سے جھانک کر کہہ دیا کہ آپ آج کے بعد تم لوگ جو چاہو کرو, تمہیں بخش دیا جائے گا. سوچیے, یہ بات سن کے حضرت عمر کی آنکھیں نم ہوئی, اور کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کتنا مشکل ہے ایسے وقت میں صبر کرنا. ایمان کی محبت بھی ہے ان میں اور اطاعت کا شوق بھی ہے, اپنے دل میں ابال اٹھ رہے ہیں لیکن لیڈرشپ کے آگے خاموشی. اللہ کے نبی نے خاطب نبی بلتا کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی, نہ تو میں منافق ہوا ہوں نہ میں کفر پہ ہوں, میری محبت میری ہمدردیاں آج بھی آپ اور اسلام کے ساتھ ہے, لیکن میں نے صرف یہ سوچ کے خط لکھا کہ میرے بچے اور بیوی مکہ میں ہیں اور میرا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں. جیسے پیچھے ذکر ہوا نا کہ وہ ایک دوسرے سے مل جل کے دفاع کرتے تھے, اب ان کا کوئی تھا نہیں, تو ان کو لگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کریں گے مکہ پہ تو یہ لوگ غصے میں آ کر مکہ میں موجود لوگوں کو تکلیف دیں گے, تو میں ان پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ خبر دے دی ہے, بس اس کے بدلے میں تم میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کرنا. That's it. مجھے یقین ہے کہ جب آپ حملہ کریں گے تو فتح بھی آپ کی ہوگی اور سب کچھ آپ ہی کے ہاتھ سے ہوگا, لیکن یہ ہے کہ میں صرف اس طرح کر کے ان کو اپنے لیے ایک قسم کا اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفظ کا ذریعہ دے رہا ہوں. اب آپ سوچئے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, مال اور اولاد فتنہ. ان کی محبت بعض دفعہ انسان کو اسلام کے کاموں سے روک دیتی ہے, جنگی راز تک افشا کروا دیتی ہے. آج ہم اپنے اوپر لے کے سوچے اور لکھے کہ میں اپنے بچوں کی محبت میں اسلام کے کس قانون کو توڑتی ہوں, یا میرے بچے اسلام کا کوئی حکم نہ مانے تو میرے دل میں اس کا کتنا غصہ ہے, اور میں اس کا اظہار کیسے کرتی ہوں. باوجود اس کے کہ انہوں نے کوشش کی, اللہ نے خط پکڑوا دیا, اور اللہ کے نبی کا حلم دیکھیے کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا. کوئی بات نہیں, جاؤ. ادھر سے ایک بہت ہی خوبصورت خوبی ہے لیڈرشپ کی. اچھے لیڈر جو ہوتے ہیں نا, یہ پہلے پورے حالات کو دیکھتے ہیں، جائزہ کر لیتے ہیں، اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں، گہری نظر، اور اس کے بعد پھر فیصلے دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ مجھے سے لگتا ہے کہ ایک لیڈر کا کام ماں والا ہوتا ہے، کتنے ہی زیادہ اچھے ساتھی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں بدمزگیاں ہو جاتی ہیں، تھوڑی تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں. ایک شخص رول منوانا چاہ رہا ہے، دوسرا اس کو پرسنلائز لے لیتا ہے، اس پہ دل میلے ہوتے ہیں. ایسی چیزوں سے ہم دن رات گزرتے ہیں. الحمدللہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جس پلیٹ فارم پہ ہم سب مل کے دین کا یہ کام کر رہے ہیں، پچھلے 10 سال تو تقریباً ہو ہی گئے ہیں، اس سے اوپر کے بھی نکال ہی دیں اگر، میں نے دیکھا ہے کہ جو ساتھی ہیں نا، آپس میں کبھی ان کے دلوں میں ذاتی طور پر کوئی اونچ نیچ نہیں آئی کہ مجھے آگے بڑھنا، مجھے پیچھے. جیسے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ عموماً دین کی جگہوں پہ یہ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ جی اس کو صدر بننا ہے، ان کو مشیر، وہ شورا میں نہیں، ان کی اس کو جھگڑا نہیں، دو گروپ بن گئے، وہ ان کو پسند نہیں کرتے. عموماً مسجدیں ایک سے دو جب ہوتی ہیں تو ایسی باتیں سنتے ہیں. الحمدللہ پچھلے 10 سال کو بھی سامنے رکھوں تو میرا خیال ہے کہ ایک آدھ ایسی چیز جو کہ ایک ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہوگی، جو ساتھی موجود ہے ان کے بیچ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مثال ہے کہ آپ میں سے جو لوگ مینجمنٹ میں ہیں، وہ کوئی اصول یا رول منوانے کے لیے بات کرتے ہیں، بات تھوڑی سی تلخ ہو جاتی ہے یا تھوڑی سی چبھنے والی ہوتی ہے. اب اس بات کی چوٹ جس ساتھی پہ پڑتی ہے، مثال ہے کہ آپ میں سے کوئی انچارج ہے، کورس انچارج ہے، اس کو انسٹرکشن دی کہ گروپ لیڈرز کی یہ باتیں. اب گروپ لیڈرز میں سے کوئی بات ایسی فیل ہو گئی، یا کلاس کے کنٹرول کی بات لے لیں کہ کلاس انچارج کا فرض ہے کہ وہ کلاس کو پورا مینج کرے، اب وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے کلاس کا ماحول خراب ہو گیا یا ایک پروفیشنلزم نہیں دکھا، اب وہ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو بات کرتی ہیں، لیکن وہ بات کوئی لوگ اپنے اوپر لے لیں تو اس سے بدمزگیاں ہوتی ہیں نا. تو کبھی ایسی چھٹ چھٹی اکا دکا باتیں نا، تو میں اس وقت اپنے آپ کو بھی کوئی ایسی محسوس کرتی ہوں کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، تو کتنے کیوں نہ پیار ہو بھائی بہنوں میں، لیکن کبھی نہ کبھی وہ بھی آپس میں کھلونوں بھی لڑ پڑتے ہیں، تو پھر وہ مسئلہ بن کے ان کی مدد کرتی ہے. تو ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ماں والی نرمی بھی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور اس طرح کے معاملات کو پھر رفع دفع کرائے. اور اس موقع پہ ہمیں اللہ کے نبی کا یہ مزاج دکھتا ہے کہ حاتب بن ابی بلتا جیسے قیمتی ہیرے کو اپنے کھویا نہیں. بس اب ہوتا ہے کہ ساتھی جوشیلے ہوتے ہیں، اور جب رولز بنتے ہیں تو ان کو منوانے کا شوق بھی بہت ہے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ پولیس بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے ٹکٹ لگانے کا، کہ مجرموں کو پکڑیں اور ان سے ان کے ہم یعنی اوور اسپیڈنگ پہ پکڑیں. لیکن اچھا لیڈر لوگوں کو پکڑنا نہیں چاہتا، صرف اصلاح چاہتا ہے. یہ رولز جو ہوتے ہیں نا، یہ صرف ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے ہوتے ہیں. جہاں آپ کو لگے کہ اس رول کی وجہ سے کوئی بندہ آپ کے ہاتھوں سے چلا جائے گا، تو فوراً وہی بات یاد رکھ لیں جو شروع سے ہم اپنے ساتھیوں کو سکھاتے ہیں، اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ. ایک جھگڑے کو ہار دینا، آپ نے ہار مان لی، یہ بیٹر ہے دین لوزنگ اے پرسن. اس طرح سے رولز نہیں بنوانے کہ لوگ ہی کہیں کہ چھٹی کریں جائیں، پھر آپ خود کر لیں، ہم نے تو خراب کام کیا، اب آپ کر کے دکھا دیں. انسان ہے، کمی کوتاہی رہے گی، سافٹنس ہونی چاہیے انسان میں، فرم ہو لیکن سافٹ ہو، لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے بات ہو، پہلے پورے حالات سن کے. یعنی میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی انچارج ہے نا، تو اس نے دیکھا کہ کہیں رولز صحیح فالو نہیں ہوئے یا کلاس میں ابتری ہے، ایک لمبی ای میل کی بجائے صرف 2 جملوں کی ای میل جانی چاہیے، یا کوئی ایک میسج، واٹس ایپ اور دا یسٹرڈے کلاس، ہاؤ واز اٹ، پلیز گیو می یور اوپینینس، چلو خدا حافظ. پھر اس کے جواب میں ہر بندہ خود ہی بتا دے گا میرا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا، میرا وہ نہیں کر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر فگر آؤٹ ہو جاتا ہے کہ کس سے بات تھی. تو جب ہم کچا پکا کام کر کے ایک اوپر اچھے طریقے سے کام کرنے کی بجائے پہلے ہی دھڑلے میں ایک پوری عمارت بنانا چاہیں، تو بعض دفعہ اس طرح کی گڑبڑیں ہو جاتی ہیں. تو بارہ یہ ساری چیزیں سیرت سے ہم سیکھتے جا رہے ہیں، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کی بات کتنی مانتے تھے، کہ حضرت عمر نے پھر ہاتھ روک لیا اور خاتم بن ابی بلتا کو کچھ نہیں کہا گیا. اب کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ کریٹیکل موڈ ہے. آپ دیکھیے کہ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 سال مکہ کے، 8 سال اوپر کر لیا، 21 سال تک صبر کروایا. میں تو اس منظر کو پڑھتے ہوئے بالکل اپنے دل کے اندر جس کو آپ کہہ لیں کہ رقت محسوس کرتی ہوں کہ آج وہ دن آ گیا کہ وہ مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا، یاد کرے وہ ہجرت کی راہیں، وہ غار ثور میں رہنا، سانپ کا ڈس لینا ابو بکر کے پاؤں کو، تین میل تک چل چل کے جانا، آپ کے پاؤں سوج گئے، آپ کے ہاتھ، آپ کی ہتھیلیاں سوج گئیں، پیچھے پڑ چکے ہیں نا، آج اس کا ڈراپ سین ہونے والا ہے۔ جب آپ اسلام کے راستے میں مشکل دنوں میں جمے رہتے ہیں نا، تو پھر اسلام کی فتح کا تاج بھی آپ ہی کے سر پہ ہوگا، پھر وہ عزت آپ کو ملے گی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج وہ وقت آ گیا، اللہ کے نبی نے قافلے کو تیار کیا، 10 رمضان سن 8 ہجری مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، 10,000، لکھیے ذرا، جس دن مکہ چھوڑا کتنے کو لوگ تھے؟ 100 کے قریب صحابی تھے جو تقریباً آپ سے پہلے ہجرت کر چکے تھے، کچھ عورتیں تھیں، کچھ مرد تھے، 100-200 کے بیچ میں لگا لیں۔ آج 8 سال میں 10,000 ساتھی تو آپ کے ساتھ تھے، پیچھے ظاہر مدینہ میں بھی ہوں گے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ صرف 8 سال میں اتنے گنا زیادہ ہو گئے ساتھی۔ آپ اس کو یوں سوچیں کہ پہلے بیج میں تو صرف 40-50 لوگ تھے، چلیے 100 لگا لیجئے، لیکن 8واں بیج جب ہو تو اس میں 10,000 لوگ ہوں قرآن سیکھنے والے۔ یہ ہے منظر اس میں۔ ابتدا میں بہت تھوڑے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر آپ صحیح کام کریں گے، صحیح نیت سے، صحیح طریقے سے، تو ایک وقت آئے گا کہ 100 10,000 میں بھی بدل جائیں گے، اور اس سے بھی زیادہ۔ مدینے کا انتظام آپ نے ابو رحم غفاری کو دیا، یعنی وہ منتظم تھے، یہاں سے عمل کی بات جو پیچھے جنگوں میں دیکھ چکے دہرا لیتے ہیں کہ جب بھی کسی جگہ سے اٹھے تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بٹھائیں، ڈونٹ لیو یور سیٹ ایمٹی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طالب علم ہونے، اسٹوڈینٹ ہونے کے ناطے آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ آپ نہیں آ سکتے، وقت سے پہلے آپ انفارم کریں، رول کو فالو کریں، کیونکہ آپ کے اوپر نظریں لگی ہوتی ہیں، کہیں آپ کے گروپ لیڈرز ہوتے ہیں، کہیں آپ کے پیئرز ہوتے ہیں۔ اور دوسری اس میں اسٹاف کے لیے بھی بات ہے کہ جب ایک بندہ وقت پہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے تو اسی وقت ہی گڑبڑ ہو سکتی ہے نا۔ آپ کیا کہیں گے اس چوکیدار کو جو ساری رات جاگتا رہے اور بیچ میں آدھے گھنٹے کے لیے سو جائے، اور اس آدھے گھنٹے میں چور آئے، چوری کرے اور چلا جائے، تو وہ کیا کہے گا؟ صرف آدھے گھنٹے کے لیے سویا تھا بس، تو چور کیا پوچھ کے آئے گا؟ بلکہ اگر چور کو اس کی عادت کا پتا ہوگا تو وہ اسی وقت کی تاڑ میں ہوگا۔ تو جب ہم اپنی جگہ 5 منٹ کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو یاد رکھیے اسی کے اندر بے قاعدگی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کسی ایک کا اپنی جگہ کو چھوڑنا پورے سسٹم کے فلاپ ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ جو شخص ریسپشن پہ بیٹھتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے ظاہر، ہر آنے اور جانے والے پہ نظر رکھنی اور لکھنا کب آیا کب گیا، کیونکہ اس کی بنیاد پہ بہت ساری آگے فگرز چلتے ہیں۔ وہ بیچ میں 5 منٹ کیا چھوڑیے، صرف 3 منٹ کے لیے اٹھ گیا اور وہاں کوئی نہیں تھا، اور اس 3 منٹ میں اندر سے 2 لوگ اٹھے بغیر بتائے، اپنا سائن آؤٹ کیے چلے گئے، یا 2-4 لوگ نئے آئے بالکل فرسٹ ٹائم سنتے ہوئے کہ چلتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، انتظار کیا، واپس سیڑھیاں اتر گئے۔ بتائیے یہ 3 منٹ کا نقصان کون بھگتے گا؟ اسی طرح 1 منٹ کے لیے بیبی سیٹنگ سے کوئی ہٹا، بچے کو چوٹ لگ گئی، کون دے گا نقصان؟ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اپنی جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اسٹوڈینٹس اس پہ اپنے لیے عمل کی بات لکھیں، جس دن میں چھٹی کرتی ہوں، میری وہ کرسی، میری وہ جگہ، میرے ساتھ بیٹھنے والی ساتھی جو روز بیٹھتی ہے، اس کے ذہن میں جو اضطراب اٹھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ساری بات کا خلاصہ 100% کمٹمنٹ، چھٹی نہیں کرنی، پوری بھی نہیں کرنی، آدھی بھی نہیں کرنی۔ جب روک لیے جائے پھر تو رک گئے، لیکن اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اپنے لیے انتظام کروانا ہے۔ بہرحال یہ سیرت کا عملی پہلو تھا، اس پہ بات کرنی ضروری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صحابہ ساتھ تھے، جحفہ نام کی جگہ پر پہنچے تو آپ کے چچا عباس آپ کو ملے، آپ مسلمان ہوئے ہیں، اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے ایک قسم کا اب ہجرت کا دروازہ بند ہو رہا تھا کہ اب تو مکہ ہی انشاءاللہ دارالامن بن گیا، لیکن حضرت عباس اب مسلمان ہوئے. میں اس کو ایسے کہتی ہوں کہ کچھ دالیں دیر سے گلتی ہیں. آپ سوچئے کہ حضرت علی کون تھے؟ آپ کے بھتیجے تھے نا، ابو طالب کے بیٹے. اسلام کے پہلے ہفتے میں شاید مسلمان ہو گئے ہوں گے، یعنی اسلام پیدا ہوا، اپنی زبان میں کہہ رہی ہوں، نبوت کے چند دن کے بعد یہ مسلمان ہوتے ہیں. چچا تھے نا عباس، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو آپ بتائیے کہ حضرت علی کے بھی تو یہ چچا ہی تھے نا، رائٹ؟ چچا اس دن مسلمان ہو رہا ہے جس دن مکہ فتح ہو رہا ہے. کیا پتا چلا کہ بعض دفعہ جوانوں کو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے جو بوڑھوں کو نہیں آتی. آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لوگ اب مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کی اولادیں کب کی مسلمان ہو چکی ہیں، جیسے پیچھے ہم نے ابو سفیان اور ام حبیبہ کا پڑھا. خیر، ہجرت کر رہے تھے. ابوا میں آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ ملے. اب دیکھیں یہ لوگ اب جا رہے ہیں، شاید کوئی بھنک پڑ گئی ہوگی کہ اب تو یہ مکہ پہ حملہ ہونے والا ہے تو چلو چلتے ہیں. رشتہ داریوں میں ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ہجرت ہو یا بچوں کی شادیوں کے موقع ہوں، کبھی کبھار صرف مروتن بھی بہت سارے کام لوگ کر دیتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنے ہوتے. اللہ کے نبی نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے. کون؟ ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ. آپ کی حج کرتے تھے، مذاق کرتے تھے آپ کا، موک فری. حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد اور پھوپھی زاد ہی آپ کے ہاں سب سے زیادہ بدبخت ہو. اب دیکھیں اچھی بیوی، اب آپ دیکھیں، یہاں نوٹ کریں نا، اللہ کے نبی کے رشتے دار تھے، گویا کہ ام سلمہ کے سسرالی لوگ تھے نا. پتا کیا چلا کہ اگر بیوی یہ دیکھے کہ شوہر اپنے ہی بھائی بہنوں میں سے کسی کا حق نہیں دے رہا یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ خراب کرے تو بیوی اس کو کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں. عموماً ہمارے ہاں مزاج اس سے اپوزٹ ہوتا ہے، اللہ کی پناہ. خیر، حضرت علی نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ آپ اللہ کے نبی کے سامنے جائیں اور ان سے کہیں کہ جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کہا، اور وہ کیا؟
اللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین.
اللہ کی قسم آپ کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. سورہ یوسف کی آیت 91 ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ موقع کتنا زیادہ ایموشنل ہوتا ہے نا. وہی لوگ جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہیں، وہ آپ کو فاتح کی صورت میں دیکھیں، آپ کو اتنا خوشحال دیکھیں اور اقرار کر دیں، تو اس سے بڑی ایک ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی دلیل اور کیا ہوگی. لیکن وہی ہوا کہ اللہ کے نبی نے بھی پھر اس کے جواب پہ اسی قرآن کی آیت میں سے ہی پڑھا،
لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین.
آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچئے، آپ اس کو لے، ذرا چھوڑیں جنگ کی باتوں کو، آپ خاندان پہ آ جائیں. خاندان کے کسی شخص نے آپ کو تکلیف دی، چلے آپ کو نہیں دی، آپ کی بیٹی کو دی، بیٹی کا رشتہ چھوڑ دیا، بیٹے کا گھر توڑ دیا، کچھ بھی لے لے. خاندانوں میں ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں، رشتے ناتوں پہ تو بہت ہی کھل جاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ آج کے بعد شکل نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد یہ نہیں وہ نہیں. جس نے آپ کو چھوڑا، ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہی آپ کے سامنے بھکاری بن کے کھڑا ہو گیا. اس وقت پھر آپ کا کیا کام ہے؟ لا تصریب علیکم اليوم. میں نے دیکھا ہے کہ جب ہمیں کسی سے ملنے کا موقع ملتا ہے، رشتے ناتے جڑتے ہیں، اس وقت بھی ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو اللہ کی بنا. تو عمل کی بات لکھ لیں، بس اس میں سے کسی رشتے دار کی وجہ سے مجھے ماضی میں اگر کوئی صدمہ پہنچا، کوئی غم ہوا، میں نے اس کو لا تصریب علیکم اليوم کہنا. آج اپنا سینہ اتنا بڑا کر لے کہ دوست تو دوست، دشمنوں کو بھی گلے سے لگا سکے. اپنوں کی تو کیا باتیں معاف کرنی، دشمنوں کی باتیں اگنور کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیے گا ضرور وہ وقت آئے گا کہ آپ اوپر ہوں گے، آپ کو اللہ عزت دے گا، اللہ آپ کو وہ سب دے گا جو آپ کے خاندان والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن اس وقت آپ کے اندر عاجزی ہوگی. کبھی رشتوں کو نہ توڑیں، کبھی نہ کاٹیں، نیت کریں کوئی بھائی بہن اپنا چچا ماموں بھپو خالہ فلاں مجھے جتنا مرضی دکھ دے دے میں نے کبھی اس کے ساتھ برابری پہ نہیں آنا بلکہ معاف کرنا ہے. جب یہ ظرف ہوتا ہے تو یقین کیجئے کہ فتح مکہ والا معاملہ آپ کی زندگی میں بھی آتا ہے. اب اللہ کے نبی کا یہ حسن سلوک دیکھا تو ابو سفیان جو تھے ان کو بھی احساس ہوا. انہوں نے آپ کو چند اشعار سنائے اور اپنی سابقہ حرکت سے معذرت کی. لکھے ہاں ذرا آپ لکھے ذرا آپ کے کسی رشتے دار نے آپ کو دکھایا ہوا تھا اب ان کے گھر کوئی موقع آ گیا اب آپ اس وقت حق لے سکتے تھے. چلیے آج میں بتاتی ہوں پھر ان کو میں بھی نہیں جاتی. آپ انایکسپیکٹڈلی پہنچ جاتے ہیں وہاں شادی کوئی بات نہیں بچی کی شادی ہے میں آ گئی مثال ہے. آپ دیکھیے کہ دوسرے کے دل میں ضرور احساس پیدا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا. اور آپ دیکھیے کہ جب اپنی ذات کی جنگیں لڑتے رہتے ہیں نا یہ بت ہیں جن کو پوج رہے ہیں اچھا میرے گھر نہیں آئے تو میں نہیں آؤں گا مجھے نہیں دیا تو میں نہیں دوں گا. یہ صرف دنیا دار لوگ کرتے ہیں جو دین کو سامنے رکھتے ہیں پھر وہ صرف پڑھتے پڑھاتے ہی نہیں رہتے وہ عملی زندگی میں بھی لوگوں کو اس طرح کے اخلاق سکھاتے ہیں. اور واقعی پھر آپ دیکھیے کہ اس موقع پہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے. اس کے بعد آپ قدید پہنچے یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے تو دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گراں گزر رہا ہے یعنی جو ساتھی تھے روزوں میں تھے. سوچئے ذرا ہم رمضان میں جنگ لڑ سکتے ہیں ہم تو چھٹیاں مانگتے ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے نہیں ایکچولی یہ میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے میرا شوگر لیول لو ہو جاتا ہے میں بیمار ہوں یہ ہے. یہ جنگیں کہاں ہو رہی ہیں رمضان میں اب اس پہ غور کیجئے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ غزوہ فتح مکہ رمضان میں ہوئی. لکھ کے تو بتائیں واللہ ہی آج میں اور آپ لمبی باتیں کرتے رہتے اور سنتے رہتے ہیں کیا عملی طور پر اسلام کے لیے رمضان میں اس طرح نکل سکتے مکہ سے مدینہ کا سفر اور کوئی آج کی بہترین کوچز نہیں ہے پلین نہیں ہے ٹیوبس نہیں ہے ٹرینز نہیں ہے سفر بھی کون سا ہے کہ جس میں بندے کا دل ہی کھٹ جائے گرمی کتنی شدید ہوگی کہ قدید کی جگہ پہ ساتھی جب پہنچے تو بے ہوش ہونے والے ہو گئے. عصر کا وقت تھا اللہ کے نبی نے دوسروں کو دکھا کر ایک پیالہ پانی کا خود بھی پیا اور دوسروں سے کہا کہ روزہ کھول لو. حالانکہ دیکھیں سفر میں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے لیکن لوگوں نے پھر بھی رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی نہیں توڑنا چاہ رہے تھے لیکن اس لیے توڑا کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی توڑیں. یہ کب ہوا جب بالکل جان بلب ہو گئی جان جانے کا خطرہ تھا. یہاں سے کیا پتا چلتا ہے اختصاب واللہ آج مسلمان اگر اس کام پہ جم جائیں ہر حالات میں ذاتی زندگی کو پیچھے ڈالتے ہوئے آسن درجے سے حکمت کے ساتھ ان معاملات کو نبیٹتے ہوئے دین کا کام کر لیں تو آپ دیکھیے کہ فتح مکہ بڑی قریب ہے. آپ مکہ کی جگہ آپ اپنے اپنی جگہوں کے نام لکھ لیں یہ سب فتح ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کو سارے نان مسلم علاقے مل سکتے ہیں شرط کہ ایسا گروہ تیار ہو. ہمارا حال کیا ہفتہ پڑھ لیں پورا تو پھر ایسے دل خوش ہوتا ہے. ویک ڈیز ہیں تو نو ویکینڈز اور ویکینڈز ہیں تو نو ویک ڈیز مارننگز ہیں تو نو ایوننگز ایوننگز ہیں تو نو مارننگز آن لائن ہے تو نو آن سائٹ آن سائٹ ہے تو نو آن لائن. ہم کتنے ریلیکس لوگ ہیں میں اکثر سوچتی ہوں اس بات کو. آپ دیکھیے کہ آپ کا تو آج آخری دن ہے نا فرائیڈے ہے دو چھٹیاں آپ کی آگے آ رہی ہیں کلاس کی. آپ خود سوچیں جمعے کو کیا سوچتی ہوں چلو جان چھٹی ایک ہفتہ اور پورا ہو گیا. ایک تو فطری بات ہے کہ انسان روٹین سے ذرا سا ہٹتا ہے تو ریلیکس ہوتا ہے اس میں تو کوئی بری بات نہیں لیکن کیا پھر وہ دن صرف غفلت کے. ایک اچھا ساتھی ایک اچھا طالب علم اور ایک اچھا قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا استاد انچارج لیڈر کون ہوتے ہیں کہ ذرا سی فراغت ملی تو پھر سوچے کہ اب کیا کام پیچھے ہے کیا پلاننگ ہے. ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ اب آپ یہ کر لیں پلیز دیکھیں یہ بھی تو ہے. وہ خود پوچھنے والے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ابھی اس پہ نظر ہے ابھی یہ کام ہے. تو آپ کہہ لیجئے کہ ایک فور سائٹڈ شخص جو ہوتا ہے وہ اچھا لیڈر ہوتا ہے. وہ خود اپنے کاموں کے لیے دوسروں سے وقت لیتا ہے نہ کہ اس کو فون کرنا پڑے. میری اپنی عادت ہے کبھی میں کسی ایسے انچارج کو فون نہیں کرتی جو مجھے خود نہ کرے جو پوچھے نہ مجھ سے کہ کیا کرنا ہے. میری نظر میں ایک اچھا لیڈر ہوتا ہی ہوا ہے کہ جس کی نظر ایک ہفتہ آگے والے کاموں پہ ایک ہفتہ پہلے پڑ جائے مہینہ پہلے پلاننگ کرے پورے پروگرام پہ ہو اور جو لوگ پیچھے پڑھ کے کام کراتے ہیں میں خوشی، میں کبھی نو نہیں کہتی، رات ہے یا دن کوئی کہے کہ مجھے آپ سے کچھ ہیلپ لینی ہے، کچھ پوچھنا ہے، یہ میٹنگ سے، میں کہتی ہوں 100 دفعہ پوچھے، خود نہیں میں تنگ کرتی، کیوں کہ پھر اس کا اندر کہ آپ اچھے لیڈر ہی نہیں، آپ کو خود نہیں پتا کرنا کیا ہے، کروانا کیا ہے، تو آپ کریں اور کروائیں گے کیسے. تو بہرحال یہاں پھر ہم آ جائیں واپس غزوہ فتح مکہ پہ، کہ کیسے مشکل حالات میں روزے میں بھی ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی، ذرا عید گزر جائے نا پھر حملہ کرتے ہیں، اور اتنے میں چوپٹ ہو چکا تھا کام. نہیں اللہ کے نبی روزے ہیں نا، پھر اب رمضان میں جائیں حملہ کرنے بہت ہارڈ ہے، پھر ہمارے گھر والا ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، پھر دیکھے لوگ کہیں گے آپ ٹو مچ اسلام پہ آ گئے. نہیں کہہ دیے تو کہہ دیا. اور آپ دیکھیے کہ رمضان بھی ہے، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے 8 ہجری ہے نا، اصل میں تو آپ دیکھیے کہ روزے جو ہیں وہ رمضان کے جو تھے وہ مدینہ میں آ کے فرض ہوئے نا، یعنی کوئی بہت پرانے یوز ٹو نہیں ہے ان چیزوں کے، لیکن بہرحال سمے نہ بات آنا. خیر سفر جاری رکھا، عشاء کے وقت مراؤ زہران جگہ ہے ایک، وہاں پہنچے، یہاں آپ نے سٹاپ اوور لیا. آپ کے حکم سے لشکر نے الگ الگ آگ جلائی، یوں آگ کے 10,000 علاؤ روشن ہوئے، اور حضرت عمر کو پہرے پر مقرر کیا. آپ کو پتا کہ یہ اتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے علاؤ کیوں تیار ہوئے؟ ایک لیڈر کی حکمتوں پہ انسان قربان جائے. اللہ کے نبی اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مکہ والوں کو اب تو خبر ہونی ہے، کیونکہ صحراؤں میں تو دور سے دکھ جاتا تھا کون آ رہا نہیں، تو آپ نے اتنی زیادہ جگہوں پہ آگ جلائی کہ دور سے کافر دے کے روپ میں آ جائیں. کہ اچھا اتنی چھوٹی چھوٹی شمیں جل رہی ہیں، اس کو تو اتنا بڑا لشکر لے کے آئے. جہاں سے پتا چلتا ہے کہ کبھی چھپانا اچھا ہوتا ہے اپنی قوت کو، اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو، اپنے اسٹیٹس کو، اور کبھی دکھانا پڑا ہوتا ہے. کبھی یہ چھپانا ہوتا ہے اچھا کہ کیا ہے ہمارے پاس دین کے نام پہ، اور کبھی دکھانا پڑتا ہے نہیں غم نہ کرو بہت ہے، تاکہ دشمن بھی دیکھ لیں کہ ہم کوئی کمزور نہیں ہیں. اور یہ حکمتیں اللہ کے خوف سے آتی ہیں اور سیرت پہ گہری نظر رکھنے سے آتی ہیں. حضرت عمر کو پہرے پہ کیوں مقرر کیا؟ اس پہ بھی حکمت ہے، سوچئے. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ دین کے معاملے میں عمر نہیں دبتے، اور اس وقت امید تھی نا کہ کوئی نہ کوئی ادھر سے آئے گا نیگوسیشن کرنے، تو کسی کمزور بندے کو اس دن اگر ریسپشن پہ بٹھا دیتے تو معاملہ چوپٹ ہوتا. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جب خاص ایونٹس ہونا تو بڑے ایکسپرٹ لوگوں کو پبلک ڈیلنگ پہ بٹھانا چاہیے. بہرحال ابو سفیان کا حال کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں، خوف بھی ہے اور اندیشے بھی ہیں. نکلے اپنی جگہ سے، ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے. حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ بھی ان کے ساتھ تھے، دور سے آگ دیکھی، کہنے لگے آج جیسی آگ اور لشکر تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی ان کو شک ہو گیا کہ کون لوگ آ گئے رات میں. تو بدیل کہنے لگے یہ خزایا ہیں، یعنی ان کو پھر بھی نہیں خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بھی ساتھ ہوں گے. کیونکہ خزایا کی بات کیوں کی، یہاں بھی نوٹ کرے، ابھی پیچھے سنا نا کہ بنو بکر کے ساتھ انہوں نے قصاد دے دیا تھا نا، تو زیادتی کی ہوئی تھی نا بنو خزایا پہ، تو لشکر کو دیکھ کر سب سے پہلے خیال بنو خزایا کا آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ کسی کا حق مارتا ہے نا تو اس سے خوفزدہ بھی رہتا ہے. خیر ابو سفیان نے کہا کہ خزایا اس سے کہیں کم اور ذلیل ہے کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو. یعنی کہا نہیں یہ بہت بڑا لشکر ہے، یہ خزایا کا نہیں ہو سکتا. یہاں سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی وہ اسٹریٹجی کتنی سکسیسفل ہوئی. خیر ابو سفیان اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کیسے؟ حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر چکر لگا رہے تھے، آواز سنی تو پہچان گئے اور کہا ابو حنزلہ. یہ کون تھے؟ ابو سفیان کی کنیت تھی. انہوں نے کہا ابو الفضل. یہ کیا تھی؟ حضرت عباس کی کنیت تھی. کہا جی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضرت عباس نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت، ہائے قریش کی تباہی واللہ، اس نے کہا اب کیا ترکیب ہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضرت عباس نے کہا اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، یعنی میرے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے چلتا ہوں. اتنا روب تاری ہوا ابو سفیان کے دل پر کہ فوراً بیٹھ گئے. جب عمر بن خطاب کے پاس سے گزرے اور انہوں نے دیکھا تو کہا ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا. یعنی عمر نے دکھا دیا نا اپنا عمر ہونا، کہا کہ دیکھا بغیر لڑائی کے تم قابو آ گئے ہو نا. خیر اس کے بعد وہ اللہ کے نبی کی طرف آئے. حضرت عباس نے خچر کو ایڑ لگائی، چنانچہ اللہ کے نبی کے پاس پہلے پہنچ گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ یہ کون سا جذبہ تھا عمر میں؟ لڑاکے تھے کیا؟ نہیں، کوئی لڑاکے نہیں تھے، ورنہ مکہ میں اتنے سال پستنے کے باوجود خاموش نہ رہتے۔ یہ ایمان کی غیرت تھی۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کو تو غصہ ہی نہیں آتا، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ غصہ نہ آنا عیب ہے۔ بچوں کو، بیوی کو، شوہر کو غلط کام کرتے دیکھنا اور غصہ نہ آنا، یہ غیرت کی کمی کی علامت ہوتی ہے۔ انسان کو غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے، ہاں غصے پہ قابو ہونا ہے، اس کو ٹیم کرنا ہے، غلط نہیں لینا۔ بہرحال جب یہ پہنچے تو حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، یہ میری پناہ میں ہے، اور رسول اللہ کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا، آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا، یعنی میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے پتا چلتا ہے نا، بعض دفعہ ساتھیوں سے جب معاملہ ٹیکل نہیں ہوتے تو پھر لوگ لیڈرز تک بات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر بات وہاں پہنچتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر معاملہ بدل جاتا ہے۔ خیر، حضرت عمر نے بار بار اجازت مانگی لیکن آپ خاموش رہے۔ حضرت عباس سے کہا کہ اسے اپنے ڈیرے پر لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ پھر جب صبح خدمت نبوی میں حاضر کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ دیکھیے ابو سفیان کون ہے؟ اللہ کے نبی کے سسر ہے نا، لیکن حق بات کہنی اور اس کا اظہار کرنا یہ رشتے ناطوں سے بہت اوپر ہوتا ہے۔ اب ابو سفیان کی سنیے، کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خواہش پرور ہیں۔ خواہش پرور کہتے ہیں رشتے داروں سے اچھا معاملہ کرنے والا، یعنی رشتے داروں کی ٹیک کیئر کرنے والے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک تو میرے کچھ کام آیا ہوتا، یعنی کہ میرا کوئی ہوتا تو آج مجھے اس طرح ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ آپ نے فرمایا، ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ دیکھیے انداز ہے نا، وہی بات پہلے اللہ کے لیے کی، اب رسول کی بات کی۔ ابو سفیان نے کہا، اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے، اللہ اکبر، یعنی ابھی بھی شک ہے کہ آپ سچے رسول نہیں ہیں۔ اس پر حضرت عباس نے کہا، اس سے پہلے کہ تمہاری گردن ماری جائے اسلام لے آؤ۔ چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے اور حق کی شہادت دی۔ حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، اسے کوئی اعزاز دے۔ اعزاز پسند پتہ کیا؟ کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کو پروٹوکول بڑا پسند ہے، تو اعزاز کو پروٹوکول کر لے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بنے بنے ٹھنے رہتے ہیں، لیے دیے رہتے ہیں، ان کا بڑا دل چاہتا ہے لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمارے آگے پیچھے پڑے، آپ کتنی اچھی ہیں، آپ کتنی سویٹ ہیں، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان باتوں سے پھر پھولتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ کچھ بےچاروں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، مزدوروں کی طرح کام بھی کرتے رہے، ان کو بالکل کیئر نہیں ہوتی۔ تو یہ انسانی شخصیات ہیں، اچھے نیک لوگوں میں بھی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ابو سفیان میں یہ خوب تھی بات، تو اب یہاں ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے ایک اچھا گویا کہ ہتھیار تھا کہ ان کو کچھ کہہ دیا جائے تاکہ یہ خوش ہو کے اپنے اسلام پہ جم جائے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی دے دیا اعزاز، کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس سے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اس کو امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ تو گویا کہ ابو سفیان کو ایک پروٹوکول ملا، آپ کے لوگ آج مسلمان ہو رہے ہیں، اور ساتھ ان کو وہ عزت مل گئی کہ جو کہ ان کو نہیں ملنی چاہیے تھی یا باقیوں کو نہیں ملی۔ تو آپ دیکھیے کہ اچھے لیڈرز کو یہ بات خوب اچھی طرح پتا ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اتنی باتیں سنتے ہوئے آپ خود پہ لے کے سوچیں کہ ہم سب اپنے اوپر کیسے ہیں۔ ابھی تک آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے ناطے سے ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ کیا، کہ لیڈر سرنڈر ہو گئے۔ باقی معاملہ کیسے ہوگا یہ ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمارے سینوں کو کھول دے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا إله إلا الله والله أكبر۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ الحمد للہ، جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء اساتذہ جی، الحمد للہ۔ سیرت کا تو ہمیشہ اتنا ایمان افروز ہوتا ہے اور اتنا خوبصورت کہ ایک کنٹینیوٹی میں جا رہا تھا، دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ اسٹاپ ہوئے نا، ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔
الحمدللہ. تو آج آپ لوگوں نے اپنے لیے کیا 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 عمل کی بات لی، کیا چیز تھی ایک جو ہمارے لیے اس میں کیا لیسن تھا؟ سبحان اللہ، ایک ایک بات میں اس کی ہمارے لیے وہ لیسن چھپا ہوا ہے نا سیرت سے. سیرت کو پڑھ کے ہمیشہ ہمارا جو ایمان ہے نا وہ بوسٹ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اچھا پہلے چلو کوئک سا، ہمارے پاس ٹائم بہت چھوٹا سا ہے، کوئک سا اس کا ہم کرتے ہیں. پہلے تو آپ دیکھیں لکھیں کہ کون سی ہجری میں تھا یہ، اور کتنے صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکلے تھے. مشکل حالات میں بھی پیچھے نہیں ہونا، بالکل. بس سیرت سے تو ہمیں یہی ملتا نا کہ حالات کیسے بھی ہوں ہے نا، ہم نے بس پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے کام کرتے جانا ہے نا. سبحان اللہ، رمضان روزے کی حالت میں جنگ جو ہے وہ روزے میں کرے، اور ہم دیکھیں کیسے کیسے ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں اپنے لیے. ہوں محنت اور مسلسل کوشش، 8 ہجری رمضان الحمدللہ. ہوں اور کتنے 10,000 صحابہ تھے، دیکھیں کہ مٹھی بھر صحابہ جب مکہ سے ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوں تو کتنا کتنے سال ہوئے ابھی تھوڑے سے سالوں میں، 10 سال کچھ 11-12 ہے نا سال، اور آپ کے ساتھ کتنے صحابہ الحمدللہ. تو یہ کیا کیا چیز تھی ہے نا، کہ اخلاص سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر خود ہی وہ آپ کے جو ہے 10 کو 100 میں 100 کو 1,000 میں بدلتا ہے نا. کہ کبھی بھی اس پہ کوانٹیٹی پہ ہم نے نہیں جانا ہے نا. تو الحمدللہ. اور اس جو آج ہم نے دیکھا اس میں، جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا، حضرت حاطب بن جو تھے ابھی بلتا، ان کے واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہوں ان کے واقعے میں ہمارے لیے کیا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت ہے نا، یہ فتنہ ہے نا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جہاں، وہ ہر نعمت فتنہ ہے نا، آزمائش ہے. اگر یہ نعمتیں ہیں تو یہ فتنہ بھی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ان کی محبت میں میں اللہ کے کاموں سے تو نہیں دور ہو جاتی. کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے؟ یہی چیزیں ہیں نا. کسی کو یہ ہوتا ہے کہ میری جاب چھوٹ جائے گی، میرے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کون لک آفٹر کرے گا ہے نا. تو آپ کے خیال میں کوئی چیز چھوٹتی؟ آپ لوگ تو اس کی گواہی دیں گے نا، آپ لوگ کر رہے ہیں، تو کوئی کام چھوٹتا ہے ہمارا؟ بلکہ ہمارے کام اور آرگنائزڈ ہو جاتے ہیں الحمدللہ، اگر ہم اللہ کے راستے میں کوئی کام کرتے ہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ تو انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے نا. تو بس ہمیں کس چیز کی ضرورت، کس چیز کے ایمان کی ہے نا. اور پھر یہاں پہ ہم نے اچھے لیڈر کی جو کتنی ساری ہمیں پتہ چلی ہے نا، کہ لیڈر کا کام کیا ہے، کہ کس طرح آپ نے معاملہ فہمی سے اس وقت کام کیا. کہ ماں کی والی نرمی بھی ہونی چاہیے اس میں ہے نا، لیڈر کی بات ماننی چاہیے بالکل، یہ بھی ہم نے سیکھا ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو پیچھے سے کس کو چھوڑ کے گئے تھے مدینہ کے لیے، جو مدینہ کے کاموں کے لیے منتظم کس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ کیا نام تھا ان کا؟ یہ چھوٹے چھوٹے تھے نا، آپ لوگ ساتھ ان کو ہائی لائٹ کر لیا کریں اپنے، تاکہ ہم، کیونکہ آبویسلی یہ چیزیں، نام اور یہ چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتے. لیکن نہیں، ابھی فتح مکہ کے موقع پہ ابو رحم غفاری کو رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے گئے تھے، ٹھیک ہے نا. اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم اگر کہیں جگہ سے جائیں، کسی سے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم اپنی سیٹ کو خالی نہ چھوڑیں ہے نا، مجھ سے کیا نقصان ہوتا ہے. اور اسی طرح اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لیں، ابھی لیں، کوئی بھی دین کا کام کرے، کلاس لے رہے ہیں نا، تو ہم ایک بندہ پیچھے رہتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو وہ کر دیتا ہے نا، ہلا دیتا ہے. ایسے ہے نا، وی آلویز ہیو ٹو آپشنز، اٹس اپ ٹو اس وٹ وی چوز. رولز کو فالو کرنا ہے نا. اور پھر ہمیں صلہ رحمی کا کتنا پتہ چلا، کہ کچھ بھی ہو ہمارے ساتھ، کیسے بھی کسی کا ہو، لیکن ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے نا، کتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں نا. تو الحمدللہ یہ ہمیں پتہ چلا اس سے، ٹھیک ہے. حالات کسی قسم کے بھی ہیں تو بس کام ہم نے کرتے جانا. حضرت عباس، حضرت ابو سفیان کی جو ہے رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کے واقعے سے پھر پتہ چلتا ہے نا، کہ وہ بھی صلہ رحمی کا ہی نتیجہ تھا نا، کہ جس طرح سے سارا کچھ ہوا. اینڈ پہ اگر شروع سے اگر قطع رحمی کر لے تو پھر ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو اور یہ ایک، تو اور یہ کہ پھر مایوس نہیں ہونا کہ کتنی دیر کے بعد دیکھیں وہ لے کے آئے. تو کسی کی بھی ہدایت سے ہم نے وہ جو ہے نہیں ہونا مایوس، کہ اب کئی دفعہ ہم اس طرح کر دیتے ہیں نا کہ اس نے تو نہیں سننا، تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ہیں جو وہ جلدی سے سن لیتے ہیں نا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو جوان لوگ تھے, کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بھی آپ سے پہلے سمجھ جاتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے نا, اس کا عمر سے کوئی نہیں ہے تعلق. تو ان کی کسی کی بھی ہدایت سے ہم نے وہ جو ہے مایوس نہیں ہونا, ہم نے اپنی کوشش کرتے رہنا, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا کہ کب کسی کو ہدایت دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر حضرت عمر کی سبحان اللہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایمان کی ان کی غیرت, کہ ہمیں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کو برا کام کرتے دیکھ کے ہمیں غصہ آتا ہے, اپنے بچوں پہ اسپیشلی ہم لے ہیں نا کہ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے. ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. گڈ لیڈر از اور پلانز اہیڈ الحمدللہ. تو الحمدللہ ہم نے ابھی تو یہاں تک ہی کیا کہ دیکھیں ان کے لیڈر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں ہے نا, اور دعا کریں گے کہ جو بھی ہم نے سیکھا, جو بھی اپنے عمل کے لیے باتیں لی ہم نے, اس پہ ہم ان کو اپنی زندگی میں لے کے ان کو آگے بتائیں, کسی کے ساتھ شیئر کریں ہے نا. تو اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. ہوں اپنے آج ہم نے الحمدللہ ایک نیا پارہ شروع کیا. آج آپ نے الحمدللہ حدیث کا اپنا ایک نیا چیپٹر فنش کیا. ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت ہے نا اس کی, ہمیں حفاظت کرنے والا بنایا اس کی ہے نا, اس کا جتنا ہم شکر کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھاتا ہے. ایک اور چھوٹی سی بات یہ کہ آپ لوگ پلیز اپنی نا اٹینڈنس, کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو آئی ڈیز کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر مسئلہ ہوتا ہے. آپ لوگ ضرور اپنا جب اٹینڈنس ہے تو آئی ڈی کے ساتھ بھی پلیز اس کو مارک کر دیا کریں. اور اگر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں, جو لوگ نہیں ہیں کچھ نام اس طرح کے ہیں جو ماشاءاللہ بہت ریگولر ہیں لیکن آئی ڈی کے ساتھ نہیں ہے, تو پھر اٹینڈنس میں آپ کی کنفیوژن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. تو انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاك الله خير واحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.